الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان سے پہلے ایک دو تمیزی باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے مسئلہ بنانا اور ایک ہے مسئلہ بتانا. مسئلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آج ایک نیا مسئلہ بنا لے اور اس کو قرآن کے نام لگا دے اور لوگوں میں یہ مشہور کرے کہ یہ مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے. اور مسئلہ بتانا یہ ہے کہ جب سے لوگ قرآن پاک پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس وقت سے ہی وہ مسئلہ ساتھ بتاتے آ رہے ہیں. مثلا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا جتنا قرآن پاک متواتر ہے اتنا ہی یہ مفہوم کہ آپ آخری نبی ہیں یہ امت میں تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اب اگر کوئی شخص قرآن پاک کی بعض آیتوں کا غلط مطلب نکال کر یہ کہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، تو اس کو مسئلہ بنانا کہا جائے گا نہ کہ مسئلہ بتانا. اسی طرح حیات مسیح علیہ السلام جب سے دنیا میں قرآن پاک آیا اور قرآن پاک کی ہزاروں لاکھوں تفسیریں لکھی گئیں، تمام مفسرین ان تفسیروں نے میں قرآن پاک کی آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرتے رہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ شور مچا دیا کہ قرآن پاک میں 30 آیات ایسی ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں. جب اس سے پوچھا گیا کیا ان 30 آیات کا معنی خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا اور لاکھوں مبشرین نہیں جانتے تھے، تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا تھا کیونکہ یہ مسئلہ مجھ سے حل کروانا تھا. تو اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی کوئی سمجھنے والا ہی دنیا میں موجود نہیں تھا، تو جیسے پہلے ازل سے قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا 1400 سال اور وہیں رکھ لیا جاتا، تاکہ دنیا میں یہ تو کہا جا سکتا کہ چونکہ اللہ کی کتاب ابھی دنیا میں نہیں آئی اس لیے لوگ گمراہ ہیں، لیکن 1400 سال لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہے اور شرکیہ اور کفریہ عقیدے بھی رکھتے رہے، تو اس قرآن پاک کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی جس کو سمجھنے کے لیے کوئی آدمی بھی 1400 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا. تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کے الفاظ صحیح صحیح ہم تک پہنچا دیے ہیں، اس طرح قرآن اور سنت کا صحیح صحیح مطلب بھی ہم تک پہنچا دیا ہے. تو جس طرح قرآن پاک کے ان الفاظ کے خلاف کوئی قرآن کا پاک کی تلاوت کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے قرآن نیا گھڑ لیا ہے، اصل قرآن نہیں. اس طرح قرآن پاک کا کوئی ایسا مفہوم بیان کرے جو اجماع امت کے خلاف ہو اور مسلمانوں کے پہلے سارے عقائد کے خلاف ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس نے مسئلہ خود بنایا ہے لیکن قرآن پاک کے ذمہ لگا دیا ہے. چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہی انداز تھا کہ ایک مسئلہ خود بناتا، دو چار آیتوں کی طرف منسوخ کر دیتا اور اس کے بعد جتنی قرآن پاک احادیث اس کے بارے میں ہوتی ان کے بارے میں یہ کہتا کہ یہ حدیثیں ساری قرآن پاک کے خلاف، اور ہم ایسی حدیثوں کو ہرگز نہیں مانتے جو کتاب اللہ شریف کے خلاف ہو. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد یہی انداز انکار حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والوں نے اپنا لیا کہ قرآن پاک کی بعض آیات کا ایسا غلط مطلب نکالا جو سنت متواترہ اور دوسری آیات کے خلاف تھا. اور اس کے ساتھ اگر جب احادیث پیش کرتے کرنے لگے تو مرزا قادیانی کا سے پڑا ہوا سبق انہوں نے دہرانا شروع کر دیا کہ یہ ساری احادیث قرآن کے خلاف ہیں, اس لیے ایسی حدیثیں حجت نہیں ہو سکتی جو قرآن پاک کے خلاف ہو. اگرچہ وہ بھی اپنی نمازوں میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ مذاق اڑانے لگے کہ ہمارے پاس کلام اللہ ہے اور ان کے پاس رحمت اللہ ہیں, یعنی بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کلام اللہ اور رجال اللہ دونوں میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا. کلام اللہ کا صحیح مفہوم وہی ہے جو رجال اللہ نے ہم کو سمجھایا, اور رجال اللہ کا طریقہ بیان ہی ہوئی ہے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اس پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی مسجد میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی اور ایک آدمی آیا, بجائے اس کے کہ جماعت میں شریک ہو اس نے پیچھے اکیلے نماز پڑھ لی. ادھر جماعت والوں نے سلام پھیرا, ادھر وہ نماز سے فارغ ہو گیا. لوگوں نے جب اس کی طرف دیکھا تو پہلے آپس میں بات کی کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ ایسا عجیب ہے کہ گھر سے چل کر مسجد تک پہنچا بھی لیکن آ کر جماعت کا ثواب ضائع کر دیا. پہلے آپس میں بات کی, اس کے بعد اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی, تو وہ فوراً بولا کہ میں آپ زراعت کی طرح قرآن پاک کا منکر نہیں ہوں کہ قرآن پاک کے حکم کے خلاف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دوں. اب وہ سارے حیران ہوئے کہ یا اللہ تبارک و تعالی, جس پاک پیغمبر پر قرآن نازل ہوا وہ بھی جماعت سے نماز پڑھتے پڑھاتے رہے, اور 1400 سال سے مسلمان قرآن پڑھتے پڑھاتے بھی آ رہے ہیں اور باجماعت نمازیں بھی پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سا کوئی نیا قرآن پڑھا ہے جس میں جماعت کا ذکر نہیں. چنانچہ مولوی صاحب نے اس کو قرآن پاک کی آیت سنائی کہ دیکھو ورکعوا مع الراکعین, قرآن میں آتا ہے کہ تم بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. اس نے کہا یہ رکوع کا لفظ ہے, نماز کا تو نہیں. انہوں نے پوچھا کہ جو رکوع ہے یہ زکات میں ہوتا ہے یا روزے میں ہوتا ہے, حج میں ہوتا ہے یا کس بات میں ہوتا ہے؟ اسے کہا ہوتا تو رکوع نماز میں ہے, لیکن میں رکوع کا لفظ دیکھنے کے لیے نہیں آیا, مجھے آپ نماز کا لفظ دکھائیں, جماعت کا لفظ دکھائیں. انہوں نے کہا کہ بھئی علماء تو اسی آیت سے جماعت کا ثبوت لیتے ہیں. انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا آپ کے پاس بھی قرآن کا حکم ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنی نہیں چاہیے؟ کہا بالکل, میرے پاس کوئی رکوع سجدے کا لفظ تھوڑا ہے, صاف نماز کا لفظ ہے, ان الصلاۃ تنہا, بے شک نماز تنہا پڑھنی چاہیے. اور اس نے دیکھا کہ دیکھو میں نے نماز کا لفظ دکھایا ہے, ادھر ادھر کی بات بالکل نہیں کی. اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بیچارہ قرآن کا صحیح ترجمہ بھی نہیں جانتا. تو کچھ لوگ مسجد کے اندر گئے کہ ترجمے والے قرآن پاک رکھے, اس کو لا کر ترجمہ ہی دکھائیں. اسے پتا تھا کہ یہ جب ترجمہ دکھائیں گے تو میرا ترجمہ تو غلط ہے. اب وہ فوراً یہ شور کرنے لگا کہ دیکھو میں نے کلام اللہ پڑھا ہے اور یہ رحمت اللہ لے کر آ گئے. میں ان رحمت اللہ کو نہیں مانتا جو کلام اللہ کے مخالف ہوں. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو کلام اللہ لائے ہیں, رحمت اللہ لائے ہیں, یہ عنایت اللہ کے خلاف ہے, کلام اللہ کے خلاف تو نہیں ہے نا. اب مولوی صاحب ذرا سادہ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کا تو ترجمہ غلط کیا اس نے, اس کو حدیث سنانی شروع کر دی کہ جماعت کی نماز کا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے, اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح جماعت کی تاکیدیں فرمائی ہیں. اب وہ ایک ہی شور مچا رہا تھا کہ میں اس کسی حدیث کو نہیں مانتا جو قرآن پاک کے خلاف ہے, جب قرآن میں آ گیا ان الصلاۃ تنہا کہ بے شک نماز تنہا پڑھنی چاہیے, تو میں ایسی حدیثوں کو کیوں مانوں جو حدیثیں قرآن پاک کے خلاف ہیں. تو بالکل یہی مثال ان باطل فرقوں کی ہے کہ یہ قرآن پاک سے خود ایک مطلب اخذ کر لیتے ہیں, قرآن پاک کا وہ معنی نہیں ہوتا, اس کے خلاف کسی بزرگ کا قول پیش کرو, کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے قول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے خلاف کوئی حدیث پاک پیش کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو قرآن پاک کے خلاف ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ ان کے غلط مذہب کے خلاف ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ بنانا. تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ ایک مسئلہ بنانا ہوتا ہے، ایک بتانا ہوتا ہے. اب بتانے کی پہچان کیا ہے کہ مثلا ہم کسی آیت سے استدلال کریں گے حیات مسیح علیہ السلام پر، تو پہلے مفسرین کے حوالے ساتھ دیں گے کہ فلاں فلاں صدی میں فلاں فلاں مفسر نے اس آیت سے حیات مسیح علیہ السلام ثابت کی ہے. تو اس سے یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم آج کوئی قرآن کا نیا مطلب گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہی تفسیر ہے جو شروع سے مفسرین لکھتے چلے آ رہے ہیں. اس کے برعکس قادیانیوں سے اگر کہا جائے کہ 30 آیتوں میں سے 29 آیتیں ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، صرف ایک آیت ایسی لائیں جس کے تحت 1400 سال میں کسی ایک مفسر نے لکھا ہو کہ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ کبھی دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، تو وہ قیامت تک اس بارے میں ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتے، جس سے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ یہ مسئلہ انہوں نے بنایا ہے اور خود بنا کر قرآن پاک کے ذمے لگا دیا ہے. قرآن پاک کے ساتھ اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں. دوسری یہ بات ہے کہ مسئلہ سمجھنا سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن مسئلے کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو پھر تو آسانی سے سمجھا جاتا ہے. اب اس کا صحیح طریقہ سمجھنے کا کیا ہے؟ وہ یہی کہ ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا اس نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقہ الموت. اس کے بعد یہ کہ موت کے بعد قیامت تک کے زمانے میں انسان یا دکھ میں رہے گا یا سکھ میں رہے گا، اس پر بھی اتفاق ہے. آگے یہ بات ہے کہ یہ دکھ اور سکھ جو ہے جسم اور روح دونوں کو ہوگا یا ان میں سے کسی ایک کو ہوگا. تو اہل سنت والجماعت کا اس میں اعتقاد یہی ہے کہ جس ایمان اور اعمال کا جزا ملنی ہے اور جس کفر اور گناہوں کی سزا ملنی ہے، کیونکہ وہ دونوں نے مل کر کیے ہیں، اس لیے اس کو اس میں عذاب اور ثواب میں یہ دونوں شریک ہوں گے. تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہی اعتقاد ہے کہ عذاب اور ثواب قبر میں جسم اور روح دونوں شریک ہوں گے. اہل سنت والجماعت اس کی وضاحت یوں ہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جزا اور سزا کے تین جگہ رکھی ہیں، ایک تو دنیا میں، ایک قبر میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں مثلا نیکی پر کوئی جزا ملتی ہے، شاباش ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی رحمت عطا فرما دیتے ہیں، تو اس رحمت سے یقیناً، نعمت سے یقیناً جسم اور روح دونوں مستفید ہوتے ہیں. اور اگر کسی گناہگار پر حد لگتی ہے یا تعزیر لگائی جاتی ہے یا کسی منافق اور کافر کو جہاد میں قتل کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے دنیا کا عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، تو یقین اس عذاب سے بھی روح اور جسم دونوں متاثر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میدان قیامت میں اور آخرت کا جو عذاب ثواب ہے، اس بارے میں بھی یہ بات بالکل اتفاقی ہے کہ اس میں جسم اور روح دونوں شریک ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ کافروں کو اس بات پر شبہ ہوتا تھا کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کر دیں گے. من یحیی العظام وهی رمیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان جواب تھا کہ بھائی ان ہڈیوں کو اور ان جسموں کو تو عذاب ثواب ہونا ہی نہیں، وہ تو صرف روح کو ہونا ہے، اور وہ روح نہ گلتی ہے نہ سڑتی ہے. باقی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہی اللہ اس کو زندہ کر دے گا جس نے پہلے ان کو زندہ کر دیا تھا. تو معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب ثواب میں بھی روح اور جسم دونوں شریک ہیں. تو جب دنیا کے عذاب و ثواب میں بھی دونوں شریک ہیں، آخرت کے عذاب و ثواب میں بھی دونوں شریک ہیں، تو یقیناً پھر قبر کے عذاب و ثواب میں بھی دونوں شریک ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابوں کو ایک ہی انداز میں جمع فرمایا ہے. مثلا فرمایا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب اليم. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین عذابوں کا ذکر فرمایا، ایک تو وہ جو دو عذاب وہ ہیں جو مرتين میں آ گئے، اور ایک وہ بڑا عذاب دکھ والا جو اس کے بعد آخرت میں ہونے والا ہے. تو مفسرین اس کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ جو پہلے دو عذاب ہیں ان میں سے ایک عذاب تو دنیا میں ہے جو ان منافقوں کو قتل کیا گیا، دنیا میں ذلیل کیا گیا، یقیناً اس میں جسم اور روح دونوں شریک رہے، اور آخری عذاب جو ہے وہ دوزخ کا ہے، اس میں بھی جسم اور روح دونوں شریک ہوں گے۔ تو جس طرح دنیا اور آخرت کے عذاب میں جسم اور روح دونوں شریک ہیں، اسی طرح جو قبر میں عذاب ہونے والا ہے، دوسرا عذاب جس کو کہا گیا ہے، اس میں بھی جسم اور روح دونوں شریک ہوں گے۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا اعتقاد عقل اور نقل دونوں کے موافق ہے۔ علامہ نووی رحمتہ اللہ تعالی علیہ شرح مسلم شریف میں عذاب قبر کی بحث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کو اکٹھا عذاب دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگرچہ بعض متفرق اور شاذ اقوال بھی کتابوں میں نقل ہوتے ہیں، لیکن جس کو مذہب کے نام سے نقل کیا جاتا ہے وہ اصل مذہب ہوتا ہے، اور باقی اقوال جو ہیں وہ شاذ قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں مل سکتی کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روح کو عذاب ہوتا ہے اور جسم کو عذاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت عثمانی نے بھی اپنے سامنے، وَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، کہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جن گناہوں کی ان کو سزا دی گئی اور غرق کیا گیا، وہ گناہ جسم اور روح دونوں نے مل کر کیے ہوئے تھے، اور غرق کے عذاب سے دونوں متاثر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأُدْخِلُوا نَارًا، فا عربی زبان میں تاکید بلا مہلہ کے لیے آتی ہے۔ اس لیے علامہ خیالی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اصل کبیر، یہ اصل کبیر اس بار میں ہے جو اہل سنت والجماعت قبر کا عذاب ثابت کرتے ہیں، کیونکہ غرق ہونے کے فوراً بعد جو عذاب شروع ہوتا ہے، اسی عذاب کا نام اللہ کے پاک پیغمبر نے حدیث پاک میں عذاب قبر فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ عذاب و ثواب جو ہے وہ جسم اور روح اس میں دونوں شریک ہیں، خواہ وہ عذاب و ثواب دنیا کا ہو، خواہ وہ عذاب و ثواب آخرت کا ہو، خواہ وہ عذاب و ثواب قبر کا ہو۔ تو اس لیے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اس عذاب کا نام ہی عذاب قبر رکھا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، عذاب القبر قبر حق، کہ قبر کا عذاب بالکل حق ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں سب سے پہلے قبر کے معنی پر غور کرنا چاہیے کہ قبر کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں بھی قبر کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ اسی گڑے کے لیے استعمال کیا ہے جس میں مردہ جسم کو رکھا جاتا ہے۔ فیروز اللغات میں اور اردو علمی لغات میں بالکل اس کا یہی معنی لکھا ہے کہ قبر وہ گڑا ہے جس میں مردہ جسم کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح فرمائی، قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے یہ انسان کتنا ہی نا شکرا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں لفظ انسان سے یہی جسم و روح مراد ہے، نہ کہ جسم مثالی اور کوئی اور چیز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا یہ ناشکرا ہے، ظاہر ہے کہ یہی وہ جسم ہے جو روح کے ساتھ مل کر ناشکریہ کرتا ہے، جس میں مثالی ناشکریوں میں قطر شریک نہیں رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ای شئن خلقا، اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفہ، نطفہ سے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ نطفے سے یہی جسدی عرصی پیدا ہوا ہے۔ کوئی بیوقوف اس بات کا قائل نہیں کہ نطفے سے جسم مثالی پیدا ہوا ہے۔ خلقہ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا اور ٹھیک اندازے کے ساتھ بنایا، یہ نہیں کہ ایک بازو 10 فٹ کا ہو اور دوسرا 4 انچ کا ہو، یہ نہیں کہ ایک آنکھ جو ہے وہ 2 من کی اور دوسری آدھے کلو کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز میں بنایا، فقدرہ، پورے اندازے سے۔ ظاہر ہے کہ اس اندازے سے اسی جسدی عرصی کو بنایا گیا، نہ کہ کسی جسم مثالی کو۔ اس کے بعد فرمایا، ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی واضح بات فرما دی کہ یہ اسی جسم کا ذکر چل رہا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور جسم مثالی کبھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا۔ अब जाहिर है कि मौत जिसने जस्ते अंसरी को आया करती है, जिसमें मिसाली को नहीं आया करती। और यहाँ अल्लाह ताला ने कब्र का माना भी वाजे कर दिया कि जिस वो जिस्म जिसको मौत आती है उसे जहाँ दफनाया जाएगा उसको कब्र कहा जाता है। तुम इजा शाह अनशरा, फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे उसको उठा लेंगे, जैसा कि जिक्र आया कि हम हड्डियां तक उसकी जिंदा कर लेंगे। तो कुरान पाक की ये आयत इस बारे में कतई नस है कि कब्र इसी गड़े को कहते हैं। इस तरह ला तकुम अला कब्र ही जो आता है उससे बिल्कुल ये बात साबित है कि हजरत उस मुनाफिक की कब्र पर इसी गड़े पर खड़े होकर दुआ करना चाहते थे। ये कहीं भी नहीं कि माजल्ला हजरत सात जमीनों के नीचे सिजीर में पहुंच चुके थे और फिर जिब्रील अमीन ये वही लेकर आए कि आप सिजीर में खड़े न हो। तो कुरान पाक में जहां भी जिक्र आता है कब्र का, वो इसी कब्र को कुरान पाक कब्र कहता है। और कुरान पाक ने तो ये बात इतनी वाजे कर दी है कि इंसान तो इंसान, मुसलमान तो मुसलमान, काफिर तक जानते हैं कि ये कब्रें यही है। चुनाची हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर की तफसीर में यही आता है कि काफरों के दो कबीलों में आपस में ये बहस चल निकली कि हमारे बहादुर ज्यादा हैं, दूसरा कहने लगा हमारे ज्यादा हैं। तो किसी ने कहा कि ये कौन सी लड़ने की बात है, गिनती करके देख लो। जब गिनती हुई तो जाहिर है कि किसी एक कबीले के कम हो गए, लेकिन वो अपनी हार मानने को कबीला तैयार नहीं था। उसने कहा कि इतने बहादुर हमारे फलान जंग में मारे गए थे, उनकी कब्रें भी गिनो चल के, कि मरे हुए भी गिनो और फिर पता चलेगा कि किस कबीले के बहादुर ज्यादा हैं। तो हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, अब जाहिर है कि वो यही कब्रें गिनने गए थे, ना कि सिज्जीन को गिनने के लिए गए थे। बल्कि कुरान पाक ने तो ये बता दिया है कि कुफार तो कुफार, वो कौवा जो जानवर एक निजात कोर है उसको भी पता है कि कब्र यही है, क्योंकि सबसे पहले कब्र खोदने का तरीका उसने बताया था। वहां यब असोफिल अर्द है, यब असोफिल लीन या यब असोफिल से जीन नहीं है। तो कौवा भी जानता है कि कब्र यही है, इसीलिए ये बात नहायत वाजे है कि जहां जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है वो इसी कब्र का जिक्र है और किसी कब्र का जिक्र नहीं। फरमाया ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्रही, तो आप उस मुनाफिक के इसी गड़े पर खड़े होकर उसके लिए दुआ करना चाहते थे। तो इन सात आतियतुन ला रही बिया व अन अल्लाह यब असो मन फिल कबूर, के यकीन कियामत जब आएगी तो अल्लाह ताला इन कब्रों में से लोगों को उठाएंगे। तो जाहिर है कि जो इन गढ़ों में दफन है उनको अल्लाह तबारक ताला उठाएंगे। फरमाया इन्नल इंसान इजल कबूर बोसरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, तो कब्रों को उखाड़ कर इनको बाहर निकाला जाएगा और जाहिर है कि वो इन्हीं कब्रों से निकाला जाएगा। इन्नल इंसान रब्बे ही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यालम इज़ा बोसरा मा फिल कुबूर व उस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमैज़िन लखबीर। तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी इंसान का जिक्र फरमाया जो खुदा की नाशुक्री करता है और जो दुनिया की मोहब्बत में मरा मिटा रहता है और वो जिस कब्र में दफन होता है, फरमाया कियामत में उसी कब्र से उसको निकाल कर खड़ा कर लिया जाएगा। अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तो मकसद यही है कि कुरान पाक ने जहां जहां भी कब्र का जिक्र फरमाया है उससे यही कब्र मुराद है। कुतुब अहादीस में जितने बाब बांधे गए हैं, बाबुल जरीद अल कब्र, बाबुल सलात अल कब्र, ये सारे इसी कब्र के लिए बांधे गए हैं। इस कब्र के अलावा किसी मुहद्दिस ने किसी और कब्र के लिए कोई बाब नहीं बांधा। और अहादीस से भी पता चलता है कि जो लोग इस कब्र को कब्र नहीं समझते वो तो उस खच्चर से भी गया गुजरे हैं जो इन कब्रों के पास आई हजरत सवार थे और इन कब्रों से अजाब की आवाज सुनकर उसने बिदकना शुरू कर दिया। इसलिए जो लोग इस कब्र के कब्र होने का इनकार करते हैं उनके बारे में ये बिल्कुल सही है कि उलाए का कल अनाम बलहुम अजल, वो जानवरों से भी गैप गुजरे हैं। इसी तरीके में जितनी भी अहादीस आती हैं, हजरत पाक ने फरमाया कि कब्रें पुख्ता ना बनाओ, तो कोई आदमी ये नहीं बताता कि हजरत पाक को इतला पहुंची थी कि 10 ट्रक के लिए सिजीर में बजरी के पहुंच गए हैं और उसको पक्का किया जा रहा है। तो उस वक्त हजरत ने फरमाया था कि कब्रों को पक्का ना करो। हजरत ने जब फरमाया कि कब्रों को सजदा ना करो तो जाहिर है कि कोई भी इल्लियीन में यहूदी ईसाई सजदा करने के लिए नहीं जाता था, इन ही कब्रों को सजदा किया जाता था। ये लोग भी जब कहते हैं कि कब्र पर मुजावर बन के जब बैठना जायज नहीं है तो यकीन यही कब्र मुराद लेते हैं। एक मुनाजरे में असल में बादल फेंकों का एक अजीब तरीका होता है। मुझे कहने लगे मैंने कुरान पाक की आयतें पेश की, अहादीस पेश की। कहने लगे जी आप कुरान और हदीस को छोड़े, ये बताएं कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस कब्र को कब्र कहा है। अब जाहिर है कि हर आदमी से तो ऐसी रिवायत नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ तो खैर आपको मुंह मांगी मौत देते हैं। मैंने तहावी शरीफ उठाई और इसमें बाब सलात के नालैन में ये जिक्र है कि हजरत ने ये फरमाया कि हदीस पाक आई है कि हजरत ने फरमाया कि जूते पहनकर कब्रिस्तान में ना चलो। तो वहां आगे आकर में इमाम तहावी सारी बहस करके लिखते हैं कि यही कब्र है। वाह वाह कौलो अभी हनीफा व अभी यूसुफ व मोहम्मद, कि अबू यूसुफ का भी यही कौल है, इमाम अबू हनीफा का भी यही कौल है और इमाम मोहम्मद का भी यही कौल है। जब मैंने उन्हें तहावी शरीफ दिखाई तो फिर खामोश होकर बैठ गए। तो उनका मकसद ये होता है कि कोई और नाम ले दो, अगर इबारत ना मिलेगी तो चलो हमारा एक सवाल इनके जिम्मे कर्ज रह जाएगा। तो मकसद ये है कि सबसे पहला माना कब्र का इन्होंने बिगाड़ा है। हाँ, एक धोखा जो आवाम को देते हैं वो ये है कि जिस तरह एक ख्वाब है और एक बिस्तरे ख्वाब है, इस तरह एक कब्र है और एक आलम बरजख है, आलम कब्र है। जिस तरह बिस्तरे ख्वाब हुई है जहां हमारा ये जिस्म लेटा हुआ है, लेकिन आलम ख्वाब जो है वो अर्श तक पहुंचा हुआ है। शरह सदूर में ऐसी रिवायात मौजूद है कि जो आदमी बावजूद सोता है तो उसकी रूह अर्श के नीचे सजदा करती है। अब जाहिर है कि जब वो रूह अर्श के नीचे सजदा रेज होती है तो यहाँ जिस्म के साथ उसका बिल्कुल ताल्लुक होता है, नबज भी चल रही है, करवटें भी बदल जा रही है, खाना भी हजम हो रहा है। तो इसलिए मालूम हुआ कि रूह कितने भी फासले पर हो वो अपने जिस्म से ताल्लुक रखती है। तो जो लोग इस कब्र के कब्र होने से इनकार करते हैं, अगर हम ये कह दें कि अच्छा फिर दुआ करो कि या अल्लाह जो लोग इस कब्र को कब्र नहीं मानते उनको ये कब्र बिल्कुल नसीब न करना, तो फिर कहते हैं देखो जी हमारे लिए बात दुआ करता है। हालांकि जब ये तुम्हारी कब्र ही नहीं है तो तुम अपनी कब्र तलाश करते रहना जहाँ कहीं हो, ये कब्र तो हमारी कब्र है, इसलिए हम तो यही कहते हैं कि या अल्लाह जो इस कब्र को कब्र नहीं मानते उनको ये कब्र नसीब ही न करना। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने कब्र का माना बिगाड़ा। लोगों को धोखा ये देते हैं कि हमारे साथ कुरान है, लेकिन कुरान ने जिसको कब्र कहा वो कतन उसको कब्र नहीं मानते। लोगों को कहते हैं कि हमारे पास अहादीस है, लेकिन अहादीस मुतवातरा में जिस कब्र को कब्र कहा गया है वो कतन उस कब्र को कब्र मानने के लिए तैयार नहीं। फुकहा ने जितने मसाइल भी कब्र के बारे में बयान फरमाए हैं वो इस ही कब्र के बारे में बयान फरमाए हैं। फुकहा की इस इजमा को भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि सब मुसलमान काफिर तक जब उनसे कहा जाता है वो कहता है कि मैं फलां शख्स की कब्र की ज्यारत करने के लिए गया था, तो वो यही कब्र मुराद लेता है और सारी दुनिया इसी को कब्र समझती है। इसलिए मैं उनसे यही कहा करता हूँ कि अगर आप इसको कब्र नहीं समझे तो आप चले यहाँ खड़े होकर कब्र पर नमाज पढ़े। वो हमारे यहाँ कब्र है, आपके यहाँ तो कब्र नहीं है ना। अगर आप इसको सजदा करेंगे तो आपको तो कोई गुनाह नहीं होगा ना, क्योंकि आपके लिए कब्र है ही नहीं। लेकिन फिर कहते हैं कि ये सजदा करना शिर्क है। तो भाई जब वो आपकी कब्र है ही नहीं, आपकी कब्र तो पता नहीं कहाँ है, वो आज तक आपको भी पता नहीं चला। तो इसलिए इस बात को समझने के लिए कि कुरान सुन्नत अहादीस फुकहा मुहद्दिसीन और सबका इजमा है कि कब्र यही है, तो पहले इस फिरके ने यही कब्र का माना बिगाड़ा। अब मौत के बारे में समझने से पहले कि मौत की हकीकत और माना क्या है, मौत के बाद इंसान दोबारा इस दुनिया में आदतन नहीं आता। हाँ, खर की आदत तौर पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से शरीफ ले आए, या वो आदमी जो कोहे तूर पर फौत हो गए थे उनको दोबारा जिंदा कर दिया गया, तो वो खर के आदात का मसला है। लेकिन मौत की एक बहन नींद है जिसका हमें रोजाना तजर्बा होता रहता है, तो पहले नींद की कैफियत को समझना चाहिए ताकि मौत का मसला समझना आसान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वह वल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَامُ۔ اس میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں. یہاں قبروں کو مرکد قرآن پاک میں فرمایا کہ قبریں گویا سونے کی ایک جگہ ہے. حدیث کافر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نیند سے کس نے اٹھا لیا, اور نیکوں کے بارے میں یہی آتا ہے کہ فرشتے سوال جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے, کیونکہ دلہن ماں باپ کے گھر سے فارغ ہو کر آئی ہے. اب آج اس کے گھر ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, اور نئے گھر میں پہنچنے پر ابھی کوئی ذمہ داری اس کے سپرد ہوئی نہیں, اس لیے بالکل بے فکری اور کسی ذمہ داری سے پاک رہا ہے کہ تم سو جاؤ. اللہ یتوفل انفس حین موتھا واللتی لم تمت فی منامھا فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں جان کو موت کے وقت, اور جس کی موت نہیں آئی اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں نیند کے وقت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتے ہیں اس کی روح کو جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا, اور واپس کر دیتے ہیں اس کی روح کو جس جو نیند میں تھی الا اجل مسمی, ایک وقت مقرر تک واپس کرتے رہیں گے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں اللہ سوچ اور سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. تو اس آیت میں بھی صاف طور پر معلوم ہوا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے. احادیث اس بارے میں نہایت واضح ہیں, چنانچہ صحیح بخاری صفحہ 83 جلد 1 اور صحیح مسلم صفحہ 238 جلد 1 پر لیلۃ التاریس والی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا جب جہاں واپس بھیج دیا. اسی طریقے سے جو دعائیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں نیند کے وقت ہیں وہ یہی ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تیرے نام سے اپنی کروٹ زمین پر رکھ رہا ہوں, اگر میری روح کو تو نے واپس بھیج دیا تو مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمانا, اور اگر روک لیا تو بھی مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا. اس سے بھی پتہ چلا کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے. اور ترمذی وغیرہ میں تو یہ دعا بھی آتی ہے کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے الحمدللہ الذی رد علی روحی ولم یمسک خوابی منامی, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری روح کو واپس لوٹا دیا اور اس کو روک کر نہیں رکھا. تو ان آیات سے اور ان احادیث سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ نیند میں انسان کی روح نکل جاتی ہے اور وہ باہر سے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب یہاں جسم سے تو نکل گئی, وہ کہاں رہتی ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کی جا سکتی, کیونکہ پورا عالم خواب جو ہے وہ اس کی جولان گاہ ہوتا ہے. وہ جہاں چاہے پھرے, لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ وہ جہاں بھی پھرتی پھراتی رہے اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق بالکل قائم رہتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ جب خواب ہمیں آتا ہے تو روح نکل گئی اور ہمیں ایک جسم اپنے جیسا ہی نظر آتا ہے, اسی کو جسم مثالی کہتے ہیں جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں. اب اس جسم کے ساتھ روح پھر بھی رہی ہے, لیکن اس جسم کے ساتھ تعلق ہونے سے اس جسم سے تعلق بالکل نہیں ٹوٹا. اور یہ سمجھنا کہ اس کے ساتھ تعلق ہونے سے اس سے جسم ٹوٹ جاتا ہے, تعلق ٹوٹ جاتا ہے, یہی سب سے بڑی غلطی ہے. اب سب سے پہلے نیند ہی کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ بیداری میں بھی ہم زندہ ہیں اور نیند میں بھی زندہ ہیں, لیکن بیداری اور نیند کی زندگی میں کئی فرق ہو گئے ہیں. پہلا فرق تو یہ ہے کہ بیداری میں ہم پر تکلیف شرعی ہے, لیکن نیند میں ہم پر کوئی تکلیف شرعی نہیں. دیکھیے, ہم جاگتے بیٹھے ہیں, اگر یہاں سے کوئی غیر عورت گزرے اور ہم اس کی طرف یوں دیکھیں گھور کر تو یقین ہمیں گناہ ہوگا, لیکن خواب میں سب کچھ بھی کر گزرے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت ہم پر کوئی تکلیف شرعی نہیں. اس وقت ایک آدمی اگر سویا ہوا ہے اور وہ خواب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے بعد اذان سن کر اٹھا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی, کیونکہ اس کو تکلیفی نماز اس کی نہیں تھی, اسے دوبارہ اٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی. تو پہلا فرق یہ ہے کہ بیداری میں ہم احکام شریعہ کے مکلف ہیں اور نیند میں ہم احکام شریعہ کے مکلف نہیں رہتے. دوسرا فرق یہ ہے کہ بیداری میں ہماری حیات وہ دوسروں کے شعور میں آتی ہے. مثلا ہم بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھے ہیں, ہم کھڑے ہیں تو دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھڑے ہیں, ہم رکوع میں ہیں تو سب کو ہمارا رکوع نظر آ رہا ہے, ہم سجدے میں ہیں تو سب کو ہمارا سجدہ نظر آ رہا ہے, لیکن اگر کوئی خواب میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خواہ رکوع میں ہو خواہ سجدے میں ہو لیکن دیکھنے والوں کو لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ اگرچہ خواب میں ہوائی جہاز پر سوار ہو کر جا رہا ہو سائیکل چلا رہا ہو لیکن وہ ہمیں شعور میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں, ہمیں یہی محسوس ہوگا کہ یہ آدمی لیٹا ہوا ہے. تو بیداری اور نیند میں دوسرا فرق یہ ہوا کہ بیداری کے اعمال دوسروں کے شعور میں آتے ہیں اور نیند کے جو اعمال ہیں وہ دوسرے کے شعور میں نہیں آتے. تیسرا فرق یہ ہے کہ بیداری میں روح دیکھنے میں آنکھ کی محتاج ہے, سننے میں کان کی محتاج ہے, بولنے میں زبان کی محتاج ہے, دوڑنے میں پاؤں کی محتاج ہے, لیکن خواب میں اندھا بھی دیکھتا ہے, خواب میں گونگا بھی باتیں کرتا ہے, خواب میں بہرا بھی سنتا ہے, خواب میں جس کی دونوں ٹانگیں کٹی وہ بھی دوڑتا پھرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بیداری میں روح ان حواس کی محتاج ہے, خواب میں روح ان حواس کی محتاج نہیں ہے. تو اسی طریقے سے بیداری میں اس روح کے سامنے رکاوٹیں ہیں. اگر دروازہ بند ہو جائے تو جب تک جسم باہر نہیں نکلتا دروازے سے, یہ روح بھی جسم سے باہر نہیں نکل سکتی. لیکن نیند میں آپ سوئے ہوئے ہیں, سارے دروازے بند ہیں, روشن دان بھی بند ہے اور روح مکہ شریف کی سیر کر رہی ہے, فقیر والی کی گلیوں میں پھر رہی ہے, سرگودے پہنچی ہوئی ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت کوئی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے, نہ دیوار رکاوٹ ہے, نہ لوہا رکاوٹ ہے, نہ کوئی اور چیز رکاوٹ ہے. پھر بیداری میں اس کے سامنے فاصلے ہیں اور وہاں اس کے سامنے کوئی فاصلے نہیں ہوتے. دیکھیے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ باوضو سویا تھا, حدیث شریف کے مطابق اس کی روح عرش کے نیچے سجدہ کر رہی ہے. اگر ہم موٹا سا حساب بھی لگائیں تو پہلا آسمان 500 سال کا رستہ ہے, دوسرا اس سے بڑا ہونا چاہیے کیونکہ جتنے دائرے باہر والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اندر والے دائرے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں. لیکن ہم 500 سال کا رستہ ہی اگر گنے تو 7 آسمان, 8ویں کرسی, 9 عرش, گویا کم از کم 4500 سال کا رستہ ہوا. اب 4500 سال کے رستے کے فاصلے پر روح سجدے میں ہے اور یہاں نبض چل رہی ہے, کروٹیں بدلی جا رہی ہیں, کیڑی پاؤں پر آئی ہے تو ہاتھ وہاں فوراً پہنچ رہا ہے, اتنا احساس موجود ہے. اور پھر جب جگایا کہ مولوی ریاض صاحب اذان ہو گئی ہے, تو جو 4500 سال کے رستے پر روح تھی وہ کتنے 100 سالوں میں یہاں پہنچی, ایک لمحے میں پہنچ گئی نا. تو معلوم ہوا کہ جس طرح فرشتوں کے سامنے فاصلے نہیں ہیں اس طرح روح کے سامنے بھی فاصلے نہیں ہوتے. تو جب یہ فرق سمجھ آ گیا کہ بیداری اور نیند میں فرق ہے, تو اسی طرح سمجھے کہ اس عالم دنیا اور عالم برزخ میں بہت زیادہ فرق موجود ہے. کیونکہ جب انسان بیدار ہے تو روح پر 3 بوجھ ہیں, تکلیف شرعی, تدبیر بدن اور احساس. لیکن جب انسان سو گیا تو 1 بوجھ روح سے کم ہو گیا, اب اس پر کوئی تکلیف شرعی نہیں, نہ شریعت کی تکلیف ہے, نہ کوئی حکومت کا قانون اس پر لاگو ہے. اور اس بوجھ کے کم ہونے سے روح کی قوت میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں. وہ چیزیں جو ہم بیداری میں نہیں دیکھ رہے تھے اب خواب میں دیکھ رہے ہیں. مثلا اب قبلہ شریف کی طرف منہ ہے مولانا الیاس صاحب کا, ہم پوچھتے ہیں کہ قبلہ نظر آ رہا ہے, یہ کہتے نہیں. لیکن یہ سو جائیں اور قبلے کی طرف پشت ہو, منہ دوسری طرف ہو اور اٹھ کر کہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا, تو ہم کہیں گے کہ یہ سچا آدمی سچ بول رہا ہے, واقعی روح اس کے طواف کر رہی ہوگی. تو جو چیزیں ہمیں یہاں نظر نہیں آئی اسی طریقے وہ نیند میں نظر آ جاتی ہیں. اب دیکھیے خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جسم کے مثالی کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے اور وہ کہاں سیر کر رہا ہے, لیکن یہاں بھی جسم کا تعلق قائم ہے, روح کا تعلق قائم ہے. اس لیے قبر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس وقت اس کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ادھر جوتیوں کی آواز مردہ سن رہا ہے اور ادھر مردوں سے فرشتوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور ان کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے. تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ قوت میں اضافہ ہوا ہے, قوت میں کمی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کا 1 بوجھ ہلکا ہو گیا. اور یہ تو میں نیند کی بات کی 1 بوجھ کی, جب انسان قبر میں جاتا ہے تو روح کے 2 بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب تدبیر بدن بھی اس کے ذمہ نہیں رہتی کہ پچھلا کھانا ہضم ہو گیا اور لاؤ تاکہ اس کو ہضم کرو اور اس کو پٹرول ملے اور یہ آگے چلتا رہے. تو تدبیر بدن بھی روح کے ذمہ باقی نہیں رہتی اور روح 2 بوجھ اس کے ہلکے کر دیے جاتے ہیں, اب صرف اسے احساس ہوتا ہے. تو اس احساس کا وہ پہلے سے زیادہ تیز احساس ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو عذاب اور ثواب کو بڑا تیز عذاب اور ثواب کہا جاتا ہے. کیونکہ جو روح کی قوت بڑھتی جائے گی, جیسے اسی جسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے تعلقات اگرچہ ہماری پوری جسم سے ہے, جسم سے ہے, یہ بال بڑھ رہا ہے تو روح ہی کے تعلق سے بڑھ رہا ہے, لیکن بال کو کاٹ دے تو روح کو تکلیف کو نہیں ہوتی, ناخن کاٹ دے تو روح کو تکلیف کو نہیں ہوتی, اگرچہ تعلق روح کا اس کے ساتھ موجود ہے. اور اگر آنکھ میں ایک ذرہ بھی مٹی کا ڈر پڑ جائے تو روح کو چین نہیں آتا جب تک کہ اس کو نکال نہ لے. تو دیکھیے روح کا تعلق دل کے ساتھ اور قسم کا ہے, آنکھ کے ساتھ اور قسم کا ہے. تو اسی طریقے سے جوں جوں روح کا تعلق تیز ہوتا جائے گا اور بوجھ کم ہوتے جائیں گے, یہ ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے, یہ نہیں کہ یہ ساتھ ساتھ میں کمی ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے عالم برزخ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں جا کر انسان پر نہ کوئی تکلیفیں کھڑی ہوتی ہے, نہ کوئی نماز فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. ہاں انبیاء علیہ السلام جو نمازیں ادا فرماتے ہیں وہ تلذذ کے لیے ہیں, تکلیفی نمازیں نہیں ہیں. اور یہ تلذذ اللہ کی یاد سے یہ تو جنت میں بھی جاری رہے گا کہ سانس کے ساتھ ذکر جاری ہے, حالانکہ وہ مقام عمل نہیں ہے, مقام تکلیف نہیں ہے, وہ تو دار الجزا ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ تکلیفی قطن نہیں. اس لیے احمد سعید بھی دھوکہ دیا کرتا ہے کہ وابد ربک حتا یاتیک الیقین, کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. تو کہتا ہے کہ الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یصلون والی حدیث اس آیت کے خلاف ہے, کیونکہ اس آیت نے کہہ دیا کہ موت تک عبادت ہے, اس کے بعد کوئی عبادت نہیں. لیکن فرق وہی ہے کہ یہ عبادت تکلیفی ہے اور وہ تلذذ کے لیے ہے. اس لیے تلذذ کے اعتبار سے میں نے خواب میں بتایا کہ خواب میں جو عشاء کی نماز پڑھ لے وہ اس کی تکلیفی نماز نہیں ہے, اس لیے اس سے اس کا فرض ادا نہیں ہوتا, اس لیے وہ ایک محض تلذذ کے لیے ہے جو اس نے نماز ادا کی ہے. تو قبر کے حالات جو ہیں وہ نیند سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. اب یہیں سے یہ فرق سمجھ لیں, جیسے نیند کا لفظ اللہ کے نبی پاک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور غیر نبی کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن نبی کی نیند اور غیر نبی کی نیند میں فرق ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے, حضرت سو رہے تھے تو ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سو رہے ہیں, دوسرا فرشتہ کہہ رہا کہ حضرت بیدار ہیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ دونوں سچ کہہ رہے تھے, جو کہہ رہا تھا کہ حضرت سو رہے ہیں اس کی نظر میری آنکھوں پر تھی, باقی میری آنکھیں سو رہی تھیں, اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جاگ رہے ہیں اس کی نظر میرے دل تک جا رہی تھی کیونکہ میرا دل بیدار تھا. تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب میں بھی دل بیدار ہوتے ہیں. اور یہ مشہور مسئلہ ہے کہ سونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, جو سو جائے. اب نیند کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, لیکن وجہ اس کی یہی اچھا حضور پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس طرح ختم فاصل اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کبھی گمان ہوتا ہے کہ کوئی ہوا وغیرہ خارج نہ ہو جائے, لیکن نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو عین نیند کی حالت میں بھی اپنے جسم کا پورا علم ہوتا ہے کہ کوئی ناقص وضو چیز ظاہر نہیں ہوئی. تو نیند کا لفظ تو نبی پاک پر بھی بولا جائے گا, لیکن ان کی نیند میں بعض احکام بیداری کے بھی ہوتے ہیں, مثلا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے فقہا نے بھی دو عجیب مسئلے لکھے ہیں. ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ مرد اگر سجدے میں سو جائے اور جب آنکھ کھلے تو اسی سنت طریقے پر ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن عورت اگر سجدے میں سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ مرد کے سجدے کے حقیقت جو مسنون ہے اس میں مرد کا جسم کسا رہتا ہے اور عورت کا جسم ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے, تو اس لیے عورت کا وضو سجدے میں سونے سے ٹوٹ جاتا ہے اور مرد کا وضو سجدے میں سونے سے نہیں ٹوٹتا. ایک اور مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی گھوڑے پر پہاڑی پر سفر کر رہا ہے, اب اس کو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی, با وضو تھا, اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر گھوڑا چڑھائی پر چڑھ رہا تو پھر وضو نہیں ٹوٹا, کیونکہ جب گھوڑا چڑھائی پر چڑھ رہا ہو تو سوار کا جسم کسا ہوا ہوتا ہے, اور اگر گھوڑا اترائی پر طرف آ رہا تھا تو پھر سوار کا وضو ٹوٹ گیا, کہ جب گھوڑا اترائی کی طرف آتا ہے تو سوار کا جسم ڈھیلا ہوتا ہے. تو بہرحال جس طرح نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند دوسروں کی نیند سے مختلف ہے, ان کی نیند میں بھی بعض احکام بیداری کے قائم رہتے ہیں, اس لیے ان کا خواب وہی ہوتا ہے, کیونکہ خواب میں ان کے ضبط میں کوئی فرق نہیں آتا. ہمارا جو خواب ہوتا ہے اس میں ہمارے ضبط میں فرق آ جاتا ہے. تو اسی طرح موت کا لفظ دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور پیغمبر پاترم کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن ان کی موت میں اور دوسرے لوگوں کی موت میں فرق ہے. دیکھیے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا میں نے واقعہ سنایا, کیا حضرت سے پہلے انہوں نے کبھی کسی آدمی کو سہے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً دیکھتے تھے, لیکن کبھی ان میں اختلاف نہیں ہوا. اختلاف صرف حضرت پاک کے بارے میں ہوا, اور حضرت پاک نے پھر دونوں کی وضاحت فرما دی کہ جو کہتا تھا سوئے ہوئے ہیں اس کی نظر آنکھوں تک تھی, اور جو کہتا تھا بیدار ہے اس کی نظر دل تک تھی.
اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سینکڑوں لوگ فوت ہوئے لیکن کبھی انہوں نے دوسروں سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ یہ مرا نہیں فوت نہیں ہوا. صرف نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے باقی لوگوں سے اختلاف کیا. باقی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کا وصال ہو گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے حضرت کا وصال نہیں ہوا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ملوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ باقیوں کی موت خروج روح تھی سے تھی اور حضرت کی انقباض روح سے تھی اور آپ کی روح مبارک کو قلب اثر میں مرکوز کر دیا گیا تھا, تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے قلب اثر سے کچھ آثار حیات کے محسوس ہو رہے تھے تو وہ کیسے کہتے کہ حضرت فوت ہو چکے ہیں, اور دوسرے لوگوں کی اگر نظر یہاں تک نہیں جاتی تھی تو وہ سارے کہہ رہے تھے کہ حضرت فوت ہو چکے ہیں. چنانچہ جیسے جبرائیل اور میکائیل میں حضور پاک نے خود فیصلہ فرما دیا, یہاں جب صدیق اکبر تشریف لائے تو انہوں نے پھر دیکھ کر جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو حضرت عمر کو سمجھ آ گیا کہ بھائی کس طرح واقعی نبی کی نیند اور دوسروں کی نیند میں فرق ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتی نیند ہی ہے. اسی طرح نبی پاک کی موت اور دوسروں کی موت میں فرق ہے اور یہ واقعی موت ہے اور عام لوگوں جیسی موت نہیں ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی موت میں اور دوسرے لوگوں کی موت میں فرق ہوتا ہے. مولانا نلوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور ان کا سارا علم کلام جو ہے وہ دو لفظوں پر چلتا ہے, ذاتی اور عرضی پر. وہ فرماتے ہیں کہ ہر وصف جو ہے یہ کہیں ذاتی ہوتا ہے اور کہیں مستار ہوتا ہے اور عارضی ہوتا ہے. فرماتا ہے کہ ذاتی وصف جو ہے وہ عرض سے ختم نہیں ہوتا, صرف چھپ جایا کرتا ہے. مثلا برودت پانی کی ذاتی صفت ہے, اس کو آپ آگ سے گرم کر لیں تو آگ کی گرمی کا غلاف اس پر چڑھ گیا لیکن برودت کہیں گئی نہیں بلکہ اسی غلاف کے نیچے چھپی ہوئی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر پانی کو رکھیں گے تو جب اوپر سے وہ غلاف اٹھ جائے گا تو وہ برودت خود بخود نکل جائے گی. اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بعد سے کوئی نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس طرح فرمایا کہ سورج کی ذاتی صفت ہے روشنی اور زمین کی ذاتی صفت ہے اندھیرا. اب جب سورج کے غلاف نے اس اندھیرے کو چھپا دیا تو اندھیرا کہیں گیا نہیں ہوا, اسی روشنی کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا ہے. چنانچہ جب یہ روشنی ختم ہو جائے گی, ابھی بجلی چلی گئی تھی تو اندھیرا کہیں سے باہر سے پڑ کر کمرے میں نہیں لایا گیا بلکہ اسی غلاف کے اندر سے نیچے سے نکلا ہے. فرمایا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پاک کو حیات جو عطا فرمائی وہ آپ کی ذاتی صفت تھی, تو موت نے آ کر اس حیات کو صرف ایسے دبا دیا جیسے گرمی پانی کی ٹھنڈک کو دبا دیتی ہے, اور جب وہ ٹھنڈ گرمی اوپر سے اڑ جاتی ہے تو وہ اصل ٹھنڈک پھر باہر نکل آتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی موت ان ہی معنوں میں ہوتی ہے. تو جب نیند اور موت کا فرق آ گیا تو اب یہ یاد رکھیں کہ سب یہ فرق ذہن میں بیٹھ گیا, اب یاد رکھیں کہ جو لوگ حیات کا عذاب و ثواب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی نبی پاک کی حدیث ہے, نہ کسی بزرگ کا قول ہے, صرف قیاس ہے. اور اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ روح کے تعلقات کو جسم پر قیاس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اول تو جب قرآن اور سنت میں مسئلہ آ جائے تو قیاس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی, اور اگر تم قیاس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کو جسم پر قیاس نہ کرو بلکہ اس کو فرشتوں پر قیاس کرو, کیونکہ روح عالم عمر کی چیز ہے. اب دیکھیے سارے دروازے بند ہوں, روشن دار بھی بند ہو, ایک سوراخ بھی کھلا نہ ہو اور آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کبھی ذہن میں سوال نہیں آیا کہ پتہ نہیں اسرائیل کہاں سے گزر کر آ گئے. تو ظاہر ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کے لیے یہ دیواریں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح فرشتے جواب و سوال کے لیے قبر میں جاتے ہیں تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ سوراخ تو کوئی نہیں رہنے دیا گا تو پتہ نہیں وہ کہاں سے گزر کر چلے جاتے. تو دیکھیے جس طرح ہمارے سامنے یہ ہوا کا سمندر میلوں تک پھیلا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن مچھلی کو آپ پانی کے سمندر سے نکال کر ہوا کے سمندر میں پھینک دیں تو وہ چند منٹوں میں دم توڑ دیتی ہے. اور اس کے الٹ ہم اس ہوا کے سمندر میں رہنے والے ہیں, اگر ہمیں بھی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں پانی کے سمندر میں تو ہم وہاں اپنا دم توڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ بعض کے لیے اثر انداز ہوتی ہیں اور بعض کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ لوگ جو قیاسات کرتے ہیں جسم پر لوگوں کو قیاس کرتے ہیں, سب سے بڑی غلطی ان کی یہی ہے. تو اب احادیث میں بھی عذاب ثواب قبر کا بالکل واضح طور پر موجود ہے, اگرچہ ان میں الگ الگ حدیثوں کو دیکھا جائے تو وہ بعض اخبار احاد ہوگی لیکن قدرے مشترک اس میں سے یہ یقین نکلتا ہے کہ وہاں عذاب ثواب ہے. جب عذاب ثواب متواتر احادیث سے ثابت ہو گیا تو عذاب ثواب کے لیے ماننا پڑے گا کہ جسم میں کچھ احساس ہے, اور اس احساس کا روح کے تعلق کے بغیر احساس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب روح کا تعلق مان لیا تو روح کے باقی ادراکات بھی اس کے ساتھ تعلق ماننا پڑے گا, اس لیے اس میں کوئی کباہت لازم نہیں آتی. اب مثلا 10 حدیثیں آتی ہیں کہ حضرت پر سیدھا کتاب قبر قبروں پر سلام فرماتے تھے, یہ تقریباً مل کر ساری مشہور یا تواتر کے درجے میں پہنچ گئی ہیں. پھر عذاب و ثواب کی حدیثیں اگر الگ الگ دیکھی جائے تو اگرچہ وہ ایک ایک حدیث قبر بعد ہوگی لیکن سب سے مل کر ایک قدر مشرق چیز نکل آتی ہے کہ قبر میں عذاب اور ثواب ہے یہ نہیں. اور جب یہ چیز مان لی تو پھر احساس ماننا ضروری ہوگا. اب سواد اور روحوں کی جسے کی حدیث کی سند اگر دو چار ہی ہو تو پھر بھی دوسری حدیثوں کے ساتھ مل کر وہ تواتر قدر مشرق میں شامل ہو جاتی ہے. اور جب سب جسموں میں قبروں میں کچھ نہ کچھ حیات کا تعلق ماننا پڑا تو شہادات کی حیات تو پھر ان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ فرمایا نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مردے ہیں. اب قتل ہونا ظاہر ہے کہ کل جب قتل ہو گیا تو کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہو گیا. اس لیے یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موت آتی نہیں, ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتے ہیں. اب جب تلو جملہ فعلیہ ہے اور پھر کسی زمانے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے, تو ایسا لفظ قد ماتا اور جب تلو وغیرہ استعمال کرنے جائز ہیں جو ایک زمانے کی موت پر دلالت کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس قتل سے جو موت جو ہلاک ہوائی اسی موت کو دوام ہے یا اس کے بعد کوئی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے؟ تو فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, اموات کا مقدمہ ہم نکلے گا جو جملہ اس لیے ہے کہ یہ نہ کہو کہ ان کی اس موت کو دوام ہے, کہ یا اللہ جب موت کو دوام نہیں تو دوام کیوں ہے؟ فرمایا بل احیاؤن احم احیاؤن, یہ بھی جملہ اتنی بنا, بلکہ اس کو ان کی حیات جو بعد میں ملی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوام عطا فرماتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ قتل جسے مثالی نہیں ہوا تھا, قتل یہی جسے اثر ہوا تھا اور لوگ مردہ اسی جسم کو کہتے تھے, کوئی جسم مثالی کو مردہ نہیں کہتا تھا. اب جس جسم کو موت آئی ہے اسی کو دوبارہ حیات ملے گی تو پھر اس کو حیات کہا جائے گا نا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرق کروا دیا ولکن لا تشعرون, کہ جو شہید ہونے سے پہلے حیات تھی وہ تمہارے شعور میں آتی تھی, کہ سید شہدا حضرت امیر حمزہ کھجورے کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سب کو نظر آتا تھا. لیکن شہادت کے بعد جو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے وہ تمہارے شعور میں آنے والی نہیں. اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب وہ حیات شعور میں نہیں آتی تو وہ ناقص حیات ہوگی. نہیں, حیات ناقص نہیں بلکہ ہمارا شعور ناقص ہے, کیونکہ یہ ہمارا شعور فانی ہے, یقین فنا ہونے والا ہے, اور اس فانی حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور موت کے بعد جو شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی ہے وہ فانی نہیں بلکہ باقی حیات ہے, تو قصور ہمارے شعور میں ہے اس حیات میں نہیں. جیسے فرشتے اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ فرشتوں کی حیات ہمیں ہمارے چھوٹے بچے سے بھی کمزور ہے یا چیونٹی سے بھی کمزور ہے, کیونکہ چیونٹی کی ہماری حیات تو ہمیں نظر آ رہی ہے اور جبرائیل علیہ السلام کی حیات ہمیں نظر نہیں آ رہی, اس کا شعور ہمیں نہیں ہو رہا. تو ولکن لا تشعرون سے یہ بات واضح ہوئی کہ حیات کا انکار نہ کرنا یہ کہنا کہ وہ حیات ہمارے شعور میں آنے والی نہیں. اس سے ہمیں صحیح کیوں اعتراض کا جواب بھی ہو گیا جو وہ تقریروں میں کہا کرتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جو آپ حیات تھے تو تھوڑا سا بھی صحابہ میں اختلاف ہوتا تو اس کا فیصلہ حضرت سے پوچھ لیا کرتے تھے, لیکن حضرت پاک کے وصال کے بعد صحابہ میں کئی اختلافات ہوئے, کئی لڑائیاں تک ہو گئی, لیکن کسی صحابی نے قبر پر جا کر حضرت سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ پوچھا نہیں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام قبر میں حضرت پاک کو حیات نہیں مانتے تھے, یہ اس کا ایسا مغالطہ ہے جو ان پڑھ لوگ جلدی سے قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے, صحابہ حضرت پاک کی حیات کے قائل تھے. وہ اگر نہیں پوچھتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ حضرت کو حیات نہیں سمجھتے تھے, بلکہ اس لیے کہ ان کا اس آیت پر ایمان تھا ولکن لا تشعرون, انہیں پتا تھا کہ ہم جو عرض کریں گے حضرت سنیں گے, حضرت جواب بھی ارشاد فرمائیں گے, لیکن آپ کا وہ جواب ہمارے فانی شعور میں نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مولوی ریاض صاحب کا پین گم ہو جائے, اب یہ 10 آدمی سے پوچھ رہے ہیں, کبھی مسجد میں دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, ابھی کیا ہو گیا جی میرا پین گم ہو گیا. اس سے پوچھا نہیں کہ ایک سے 20 آدمی سے پوچھ سکوں, ان کو پتا نہیں. میرے کہا آخر جو بچہ جب اتنا دوڑ بھاگ کر رہا ہے تو تو اپنے کرامن کاٹے گی سے کیوں نہیں پوچھ رہے کہ پین کہاں گرا ہے؟ آخر کرامن کاٹ گیم تو مر تو نہیں ہے نا, اور وہ دیکھتے بھی انہیں یقین پتا ہے کہ پین کہاں گرا ہے, اور جب تو کرامن کاٹے گیم سے بات کرے گا تو یقیناً تیری بات سنیں گے. تو یہ کہتا ہے کہ بات وہ زندہ تو ہے, بالکل بھی ٹھیک ہے, میری بات بھی وہ سنیں گے, ان کو پتا بھی ہے کہ کہاں گرا ہوا ہے, لیکن میری بات کا جو وہ جواب دیں گے وہ میرے شعور میں نہیں آئے گا, تو مجھے پوچھنے کا فائدہ کیا. تو اس لیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ احمد سعید نے کبھی اپنے کرامن کاتبین سے کوئی بات نہیں پوچھی تو اس کا نتیجہ کہ کرامن کاتبین مرے ہوئے, تو یہ بات غلط ہے اور یہ نتیجہ غلط ہے. کرامن کاتبین بالکل زندہ ہے, وہ سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, لیکن ان کی یہ حیات ہمارے شعور میں آنے والی نہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ جواب دیتے ہیں لیکن ان کا جواب ہمارے شعور میں نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرات کی حیات جسمانی کا یہاں ذکر کروایا, اب یہاں ان کے پاس ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شہداء کی ارواح جو ہے یہ سب پرندوں میں ہوتی ہے اور جنت کی سیر کرتی رہتی ہے, اور آیت شہداء کی یہ تفسیر خود رسول پاک نے فرما دی ہے, یہ ایک ان کا بہت بڑا مغالطہ ہے اور دھوکہ ہے, کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر کی نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران کی آیت کے بارے میں ہے, اور حیات کی تفسیر نہیں ہے, کیونکہ حیات میں تو کچھ شبہ نہیں کہ جو جسم قتل ہوا اسی کو اللہ نے حیات عطا فرما دی, اور ساتھ یہ فرما دیا کہ وہ حیات تمہارے شعور میں آنے والی نہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان کا تعلق ہی ایسی حیات سے ہوتا ہے جو شعور میں آنے والی نہ ہو. یہ حیات جو ہمارے شعور میں دوسرے کو آ رہی ہے اس کا تو کافر بھی کوئی انکار نہیں کرتا, اب ہمیں باتیں کرتے تو سنے گا تو سکھ بھی کہے گا کہ تو زندہ ہے, تو جو بھی کہے گا تو زندہ ہے, وہ سارے مانیں گے, کیونکہ ان کو اگر کہ اللہ نے ایمان نہیں دیا لیکن شعور تو دیا ہے, اور یہ حیات شعور میں آنے والی ہے. اور اگر کوئی میرے پر جد میں آ کر مجھے پھر کہیں گے کہ تو مردہ ہے, تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا تو کافر میں کہوں گا تو اندھا ہے تو بہرا ہے, میں اس کے شعور پر اعتراض کروں گا, کیونکہ یہ حیات تو شعور میں آ رہی ہے, اور جو شعور میں آنے والی حیات ہے
انکار کر رہا ہے اس لیے میں اس کے شعور پر ہی اعتراض کروں گا. تو شہداء کی آیات یہاں بالکل واضح طور پر آ گئی, اور وہ جو حدیث ہے وہ یورزا کو ان کی تفسیر ہے کہ رزق کیسے ملتا ہے. تو جیسے خواب میں ہمارا جسم یہاں لیتا ہوا ہے لیکن جسم مثالی میں سبق کی طرح تیار کرتا ہے, اسی طرح شہداء کی ارواح جسم مثالی میں جنت کی سیر صبح شام کر لیتی ہے. باقی جو غیر شہداء ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہی قبر میں ہی ان کا ٹھکانا صبح شام جنت کا ٹھکانا دیا جاتا ہے, لیکن شہداء کو ان سے ایک امتیاز دیا جاتا ہے کہ ان کی ارواح صبح شام جنت میں جسم مثالی کے ساتھ سیر کرتی ہے. اور اس کا ہمیں روزانہ تجربہ ہوتا ہے کہ جسم مثالی میں کہیں بھی روح چلی جائے لیکن اس جسم سے تعلق نہیں ٹوٹتا, اور اس جسم سے تعلق باقی رہتا ہے. اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جسم سے روح کا تعلق ٹوٹ کر پھر پرندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو اب یہ شہداء کی حیات تھی, انبیاء علیہ السلام کی حیات تو شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ اور اعلیٰ ہوتی ہے, اور اسی آیت کے علماء نے ان کی حیات ثابت کی ہے جس کو دلالت النفس کہتے ہیں. کیونکہ شہداء کو جو اللہ نے یہ انعام دیا ہے وہ صرف اور صرف نبی پاک کی تابعہ داری کی برکت سے ملا.
یہ انعام عطا فرمایا ہو ان کی حیات تو سارے شہداء کی حیات کٹی کرے تو ان سب سے بھی اعلیٰ اور اعلیٰ ہوگی, اور دلالت النفس بھی کٹی ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے, ایک ممادی مجھے کہنے لگا کہ اس میں شہداء کا لفظ تو ہے, نبیوں کا لفظ تو نہیں نا, نبیوں کا لفظ دکھاؤ. میں نے کہا نبیوں کو, نبیوں کی برکت سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھو تیرا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس وقت, وہ آئے اور تجھ سے لڑنا شروع کر دے, مارنا شروع کر دے, تو تو کہے گا قرآن میں نہیں پڑھا لا تقل اللہما اف, تو وہ کہے کہ میں نے اف کب کہا ہے, میں نے جوتے ہی مارا ہے, اف تو میں نے نہیں کہا نا. تو اسی آیت سے جس سے اف کہنا حرام تھا ہے, اسی سے ماں باپ کے منہ پر تھوکنا یا ان کے منہ پر جوتا مارنا زیادہ حرام ثابت ہوتا ہے, کہ جب اف کہنے سے والدین کو تھوڑا صدمہ ہوتا ہے اور تھوڑا صدمہ پہنچانا حرام ہے, تو جو جتنا زیادہ صدمہ ہوگا وہ اس سے زیادہ حرام ہوگا. تو جس طرح یہاں جوتے کا لفظ یا تھوک کا لفظ آیت میں موجود نہیں ہے, لیکن یقیناً دلالت اس سے نص سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بھی چیزیں حرام ہیں, اس طرح اگرچہ نبی کا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن نبی ہی کی برکت سے, نبی ہی پاک ہی کی برکت سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس حیات سے نوازا ہے, تو اس لیے ان کی حیات پر دلالت النص ثابت ہو گئی. اور نیلوی صاحب بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عبارت النص کی بھی قطعی ہوتی ہے اور دلالت النص بھی قطعی ہوتی ہے, بلکہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے. جیسے ان کی نیند میں بعض احکام بیداری کے رہتے ہیں, اسی طرح ان کی اس حیات میں بعض احکام دنیا کی حیات کے باقی رہتے ہیں. مثلا ان کی بیویوں سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا, ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا, تو اس لیے ان کی جو حیات ہے وہ دوسروں کی حیات سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب روح کا بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا تو اس سے روح کے طاقت اور قوت میں زیادتی ہوتی چلے جائے گی. اس لیے ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ روضہ پاک میں حضرت کا جب قیام ہے تو اس سے روح پاک کو اتنی قوت ہے کہ مسجد نبوی کے آتا میں جہاں آہستہ سے آہستہ بھی درود پاک پڑھا جائے تو حضرت پاک خود سن لیتے ہیں. اسی لیے جب حیات ثابت ہوگی تو مدرکات حیات ساری ثابت ہو گئے, سما بھی ثابت ہو گیا اور آپ کا بولنا بھی ثابت ہو گیا. اب وہی ہوگا کہ وہ ہمارے شعور میں ان کا بولنا نہیں آئے گا. خدا نہ خواستہ اگر روضہ پاک یوں کھل جائے تو ہمیں تو یہی محسوس ہوگا کہ آرام فرما ہے, اگرچہ اس وقت وہ سجدے میں ہو, اگرچہ اس وقت وہ عطاحیات میں بیٹھے ہوں, اگرچہ اس وقت وہ قیام میں ہوں, کیونکہ ان کی وہ حالت ہمارے شعور میں آنے والی نہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ شہداء کی حیات سے بھی کبھی تر ہے. اور الانبیاء احیاء ان کی قبورہم یصلون, یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں, تو محدثین کا اتفاق ہے کہ نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ معنی متواتر بھی ہے, کیونکہ جب عذاب و ثواب قبر کی متواتر حدیثوں سے عام لوگوں کے لیے بھی احساس ثابت ہو گیا تو انبیاء علیہ السلام کی حیات تو اس سے بھی کبھی تر ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ حدیث متواتر ہے, پھر یہ کہ اس میں جس قبر پاک کا ذکر ہے وہ مسلمان تو مسلمان, کافر بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت کی وہ قبر پاک مدینہ منورہ میں ہے. اور تیسری بات جس پر مسلمان تو مسلمان کافروں کا بھی اتفاق ہے کہ اس قبر پاک میں حضرت پاک کا وہی جسدی اثر رکھا ہوا ہے جو دنیا والا اور جسدی انتی تھا. تو جب قبر میں حیات ہے تو یقین وہی جسدی اثر فائدہ حیات ہے, اس لیے ہم اس حیات کو دنیاوی اس معنی میں کہتے ہیں کہ دنیا والا جسدی اثر ہی فائدہ حیات ہے. اور اس کو بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حیات دوسروں کے شعور میں آنے والی نہیں اور پردے میں ہے, اور پردہ بھی قرآن میں آتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ,
ظاہر ہے پردہ,
کیونکہ اگر ہم ان کا عذاب و ثواب یا ان کی اس حیات کو دیکھ لیں تو ہمارا ایمان کے لغائب ختم ہو جائے گا, اور ایمان کا سارا تعلق غیبی حقیقتوں کے ساتھ ہے, اور وہ اگر ہمیں دیکھ لیں تو وہ چیزیں دیکھ کر گئے ہوں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی سمجھے مثال سے کہ جیسے عورت کے چہرے کا پردہ ہے, اب ایک عورت یہاں نکاب میں گزر گئی ہمارے سامنے سے, ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تو سب کہیں گے کہ یہ عورت با پردہ ہے, حالانکہ وہ ہم سب کا چہرہ دیکھ کے جاتے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ ہمارا چہرہ دیکھ لینے سے اس کے پردہ دار عورت ہونے میں کیا فرق نہیں آیا. ہاں اگر اس کا چہرہ پردہ اٹھ جاتا تو پھر اس کے پردہ سے فرق آتا. اسی طرح جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو کے عذاب و ثواب کو دیکھ لینے سے پردے میں فرق آتا ہے, کیونکہ ان کا عذاب پردے میں ہے اور ایمان کا تعلق غیبی حقیقتوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ہمیں دیکھ لیں تو اس سے اس درجت میں کوئی فرق نہیں آتا, کیونکہ وہ یہاں جو کچھ دیکھ کر گئے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں. اس لیے ہم یہ چیلنج کیا کرتے ہیں کہ مولوی عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے دنیا میں کوئی صحابی تو کجا, محدث تو کجا, فقیہ تو کجا, کسی عالم تو کجا, کسی زانی ڈاکو چور اور شرابی کا قول بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جو یہ کہتا ہو کہ انبیاء علیہ السلام کی اجساد مطہرہ قبروں میں قتل بے جان ہے اور روح اقدس کا قتل کوئی تعلق نہیں, اور روضہ پاک پر پڑا ہوا صلوات و سلام حضرت پاک خود نہیں سما فرماتے. تو ٹھیک ہے کہ پہلے چور گزرے ہیں لیکن دنیا کے چور تھے, دین کے چور نہیں تھے. ڈاکو گزرے ضرور ہیں لیکن وہ دنیا کے ڈاکو تھے, دین کے ڈاکو نہیں تھے. اس لیے جس طرح مرزا قادیانی علی کو ہمارا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر میں کسی مفسر کا قول نہیں دکھا سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے دوبارہ نہیں آئیں گے, اس طرح ہمارا انہیں چیلنج ہوتا ہے, وہ کسی آیت کے تحت کسی مفسر کا قول نہیں دکھا سکتے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں بالکل بے جان پڑے ہیں اور ان کے پر روضہ پاک پر جو درود سلام پڑھا جاتا ہے وہ قطعا نہیں سنتے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی حیات سب سے اعلیٰ اولا اور عرفہ ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
پہلا سوال ہے کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر اس کڑے کا نام نہیں ہے جس میں ملک قبر کیا جاتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشکل کتاب اپنی تحریر فرمائی ہے احکام اسلام اگر کی نظر میں, اس میں پورے تفسیر کے ساتھ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ قبر کا عذاب کسی کڑے میں ہوتا ہے, اور ارواح ثلاثہ جو حضرت کی مشہور کتاب ہے اس میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ انہوں نے درج فرمایا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی دعوت پر تشریف لے گئے تو اس نے اتنا اہتمام کیا تھا کہ پانی پلانے کے لیے بھی نئے آب خور لایا تھا. تو حضرت کیونکہ گرمی کا موسم تھا حضرت نے پانی مانگا تو اس نے نئے آب خور میں حضرت کی خدمت میں پانی پیش فرمایا. جب پانی پیا تو پانی کڑوا تھا, فرمایا کہ یہ پانی تو کڑوا ہے, کہیں میٹھا پانی نہیں ملتا. عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقے کا پانی تو بہت میٹھا ہے, فرمایا کہ یہ تو کڑوا ہے. اب دوسرے لوگوں کو جب وہی گزا دیا تو ان کو وہ پانی میٹھا لگے اور حضرت پیے تو حضرت کو کڑوا لگے. پھر حضرت نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ واقعی کسی عذاب کا اثر ہے تو پھر ان پر بھی اس کو ظاہر فرما. چنانچہ اس دعا کے بعد سب جب پانی پیتے تھے تو وہ پانی کڑوا معلوم ہوتا. پھر حضرت نے ایک دوسرا آب کھولا منگوایا, اس میں وہی پانی ڈال کر پیتے تھے تو میٹھا رہتا تھا, اور جب پھر پہلے میں ڈالتے تو وہ کڑوا ہوتا. پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے کہا کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب اٹھا لے, تو دعا کی, اس کے بعد اسی آب کھولے میں پانی میٹھا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس آب بھورے میں ایسی قبر کی مٹی شامل ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس سے بالکل ظاہر ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اسی گڑے میں عذاب و ثواب کے قائل ہیں. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ وہ یہ بات بھی تحریر فرماتے ہیں کہ صرف یہ گڑا قبر نہیں ہے بلکہ پورے عالم خواب اور عالم برزخ کو بھی قبر سے تعمیر کر دیا جاتا ہے. جیسا علامہ جرم سیوتی رحمۃ اللہ علیہ شرع صدور میں فرمایا ہے کہ برزخ تین چیزوں کا نام ہے, بحثیت ظرف مکان, وہ قبر سے لے کر عرش تک پھیلا ہوا ہے, اور بحثیت زمان, وہ موت سے لے کر قیامت تک پھیلا ہوا ہے, اور بحثیت کیفیت اس کی یہ حالت ہے کہ یا انسان دکھ میں رہے گا یا سکھ میں رہے گا. تو ان تینوں حالتوں پر لفظ برزخ استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا کہ اگر قبر کسی کڑے کا نام ہو تو ان موتا کی خون کیا ہوں گی جن کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی درندہ کھا جاتا ہے. یہ بہت پرانا سوال ہے. سب سے پہلے یہ سوال حضرت علی عمر رضی اللہ عنہ سے کیا گیا. شرح صدور میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی ایک انسانی کھوپڑی اٹھا کر لایا اور اس میں آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک کافر کی کھوپڑی ہے جس کو ہم نے کفر کے زمانہ میں دفن کیا تھا, لیکن اس کو جب دیکھو ہم ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھنڈی ہے, یہاں آگ اور عذاب کا سرے سے کوئی اثر نہیں. اب بات واضح ہے کہ اگر عذاب صرف روح کو ہوتا اور اس کھوپڑی کو نہ ہوتا تو پھر حضرت فرماتے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, عذاب تو روح کو ہو رہا ہے اور تم روح کو تو پڑھ کر یہاں نہیں لائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کھوپڑی یہاں رکھ دو. فرمایا کہ وہ جو دو پتھر پڑے ہیں وہ اٹھا کر لاؤ. وہ آدمی پتھر اٹھا لایا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈے ہیں یا گرم ہیں؟ یہ بالکل ٹھنڈے ہیں, میں ان کو ٹکراؤ. جب ٹکرایا تو ان سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگیں. فرمایا جس طرح یہ اوپر سے ٹھنڈے ہیں لیکن اندر آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے, اسی طرح میرا یہ یقین ہے کہ اگر یہ واقعتاً کافر کی کھوپڑی ہے تو اس کے اندر آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال جب ہی پیدا ہوتا ہوگا کہ مسلمان اس قبر میں عذاب و ثواب کے قائل تھے, ورنہ کافروں کو یا مخالفین کو اس سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس میں پہلی بات تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی اعتراض ہے کہ جن کو قبر نہیں ملی ان کی عذاب و ثواب کا مسئلہ کیا ہے, تو پہلے ہمیں یہ تحریر دیں گے جن کو قبر ملی ہے ان کی ہم عذاب و ثواب کے قائل ہو گئے, تاکہ جتنی بات حل ہوگی اس کو تو مان لیا جائے نا, کہ اس کو ہم نے مان لیا ہے, اس کے بعد اس کا جواب ہم انشاءاللہ دے دیں گے. تو اس بارے میں یہی ہے کہ جن کو انسان خود قبر میں دفن نہیں کرتا, جلا دیا جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے, کوئی درندہ کھا جاتا ہے, تو جہاں اس کے ذرات یا اثریہ ٹھہرتے ہیں اسی کو اس کی قبر کہا جاتا ہے, کیونکہ روح کو بواسطہ ذرات ان ذرات اثریہ کے ہی عذاب ہوتا ہے. اگر وہ سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھتے ہیں جس کے ذرات اثریہ تو وہی اس کی قبر ہے, اگر وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے تو وہی اس کی قبر ہے. چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ان سے مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دینا, اور جو راک بنے اس کچھ ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ پانیوں میں بہا دینا, کیونکہ میں بہت ہی گناہگار ہوں اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چنانچہ اس کی اولاد نے اس وصیت پر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہوا اور پانی سے اس کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھے کرے. چنانچہ پھر اکٹھے کر کے جب اس میں روح داخل کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ یا اللہ صرف آپ سے ڈر کر دیا تھا. تو اس پر ایک تو عام اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں تھا, لیکن اس کا جواب ہمارے ہاں یہ دیتے تھے کہ وہ بیچارہ خوف میں مغلوب الحال تھا اور اس کے سامنے یہ چیز واضح نہ رہی. تو اللہ تبار نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سناتے وقت یہ فرمایا کہ وہ معاذ اللہ بے وقوف تھا, کہ اس قسم کو تو سرے سے عذاب ہو رہا ہی نہیں تھا, وہ خود کام کا عذاب دلواتا رہا. نہ ہی زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو بے وقوف آدمی تھا, میں نے اس جسم کو عذاب نہیں دینا تھا, تو خام کا اس کو عذاب دلواتا رہا. اس سے پتہ چلا کہ پہلی امتوں سے یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ اب میں روح کے ساتھ جسم شریک ہے. اب جہاں جہاں اس کے ذرات پہنچے وہیں وہیں اس کے عذاب پہنچا. اور وہ واقعہ جو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں والا ہے, اس کی تفسیر میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی ایسی بات آئی. تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سیر کے لیے نکلے اور سمندر کے کنارے تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک لاش ہے جس کو کچھ سمندر کی مچھلیاں اور جانور نوچ رہے ہیں, کچھ ہوا کے پرندے نوچ رہے ہیں, کچھ جنگل کے درندے نوچ رہے ہیں, اور کچھ اس کے ذرات مٹی میں ملتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا تو دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آ کر اس نے قیامت کو زندہ بھی ہونا ہے, اور یہ کہاں کہاں اس کے ذرات پہنچ رہے ہیں, کہیں پرندوں کے پیٹ میں, کہیں درندوں کے پیٹ میں, کہیں سمندر کی تہہ میں, کہیں ہوا میں, کہیں مٹی میں مل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بھی زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ ایمان تو ہے لیکن چاہتا ہوں کہ عملی یقین نصیب ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو شبہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا اسی کے مطابق فرمایا کہ چار پرندے لو اور ان کو ذبح کر کے گردنیں ان کے سر میں رکھ لو اور باقی سب کا قیمہ بنا کر ان میں آپس میں مکس کر دو. اب کسی کا ذرہ کسی دوسرے کے ساتھ مل گیا, تیسرے کے ساتھ مل گیا, چوتھے کے ساتھ مل گیا, اور اس ملے ہوئے کو مختلف دور دور پہاڑوں پر رکھو. تو اس کے بعد جب ایسا ہی ہوا پر میں اب ایک سر کو لے کر اس کو آواز دو تو جہاں جہاں بھی اس کے ذرات ملنے وہ آواز سنی سارے اکٹھے ہو کر جرم تیار ہو گیا. تو جو چھپا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھا اسی انداز میں اس کا جواب دیا گیا. اصل بات یہی ہے کہ اگر تو عذاب و ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے ذمے لگا دے تو ہم سے تو وہ ذرے ہمارے علم اور قدرت سے غائب ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے تو عذاب و ثواب ناممکن ہے اس کے لیے. لیکن اگر عذاب و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے کوئی ذرہ بھی غائب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس سے یہ پتا چلا کہ جس کو جلا دیا جائے آل فرعون کے بارے میں اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, کہ وہ غرق ہو گئی تھی, ان کے عذاب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, عذاب قبر کا ذکر, تو جہاں بھی وہ غرق ہوئے تھے وہی ان کی قبر سمجھی گئی. اس طرح جس کو جلا دیا گیا تو اس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے جو متفق علیہ ہے. تو اب جس کے جس جگہ اس کے ذرات اصلیہ ہوں گے, میں جب ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں ایک آدمی نے عجیب سوال پوچھا کہ آج کل آنکھیں تبدیل کر لی جاتی ہیں, مرنے سے فوراً تھوڑی دیر بعد تک آنکھ میں جان ہوتی ہے اور اس کو نکال کر دوسرے اندھے کی آنکھ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر اس کو عذاب ثواب ہو رہا ہے تو اس اندھے کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ سوال کوئی ایسی بات نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ نے اس عذاب ثواب پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس کا یہاں ہمیں احساس کیسے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس کو جتنا چاہے عذاب ہو رہا ہو لیکن اس کے شعور میں نہ آنے سے اس کے عذاب کی نفی نہیں ہوتی. میں نے اسے مثال دی کہ مثلا ایک آدمی کے پیٹ میں کیڑے ہیں, اب اس نے دوائی کھائی, اس دوائی سے ان کیڑوں پر کیا گزر رہی ہے, وہ سینکڑوں مر رہے ہیں لیکن جو دوائی کھانے والا ہے اس کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے, حالانکہ سارا یہ سب کچھ اس کے پیٹ کے اندر ہو رہا ہے, اس کی انتڑیوں کے اندر ہو رہا ہے, لیکن اس موت کا اثر اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر وہ آنکھ ہو بھی تو اس کو کتنا بھی عذاب ہو رہا ہو لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس پر پردہ دار رکھا ہے تو ہمیں محسوس نہ ہو تو اس سے اس عذاب کا انکار نہیں کیا جا سکتا. محسوس ہونا اور بات ہے کیونکہ وہ عالم غیب کی چیز ہے. تو اس لیے یہ جو سوال کیا جاتا ہے, پہلی بات تو یہی ہے کہ سوال پیدا ہی جب ہوا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی تھا کہ عذاب اسی قبر میں ہوتا ہے, اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو یہ سوال کبھی پیدا ہی نہ ہوتا. پھر یہ کہ جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں ان کے عذاب کا اقرار ہمیں لکھ دو اقرار نامہ, اور بعد والا جواب جو ہے وہ ہم نے عرض کر دیا ہے. تو جو قبر اگر ان کا بھی ثواب نہیں عذاب نہیں مانتے تو پھر تو یہ سوال محض اسی لیے ہے. تیسرا سوال ہے کہ عزم سماع میں حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال مرنے کے بعد زندہ ہوئے تو سوال ہوا کہ کم لبستا, تو جواب میں فرمایا لبست یومن او باز یوم, معلوم ہوا کہ اس 100 سالہ حالات گزشتہ کا کوئی علم نہ ہوا اور یہ شخصیت غیر متنازع بھی ہے, یعنی ہر ایک کے نزدیک قائد سماع منصوبہ سماع کے نزدیک ان کا قول قابل حجت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے وہاں عزیر علیہ السلام کا نام موجود نہیں, اور مفسرین نے 9 اقوال ذکر کیے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی تھا, بعض کہتے ہیں ولی تھا, بعض کہتے ہیں کافر تھا. یہ 9 اقوال ذکر کیے ہیں. پھر اگر ہم مان ہی لیں کہ یہ حضرت عزیر ہی تھے جبکہ تاریخ اور بائبل وغیرہ اس کا انکار کرتی ہیں، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام ان گرفتار شدگان میں شامل ہیں جو وقت نصر جن کو دے گیا تھا، اس لیے مفسرین نے بھی یہی بعد میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش نہیں آیا کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے تھے. اور پھر ہم یہ مان لیے کہ واقعہ عزیر ہی سے متعلق ہے تو حضرت عزیر کے نبی ہونے میں خود اختلاف ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے جلد ثانی میں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ طبہ نبی تھا یا نہیں تھا، عزیر نبی تھا یا نہیں تھا. اور جامع بیان علم میں ابن عبد البر نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ماننے کے بعد بھی اصل بات یہی ہے کہ اگر ہم سب کچھ مان لیں تو کسی مفسر نے سابق مفسرین میں سے اس آیت کے تحت مسئلہ سماع کو نہیں چھیڑا. اس کی وجہ یہ ہے، امام راضی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس کو موت اجل کہتے ہیں جس کے بعد انسان نے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا ہوتا، اور ایک یہ خرقے عاد طور پر بھی وقتی موت کسی پر طاری کر دی جاتی ہے جس نے واپس آ کر پھر دنیا میں اپنے دن گزارنے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں پر ایسی وقتی موت آتی ہے، موت اجل نہیں آتی، ان پر سرے سے احوال برزخ پیش کیے ہی نہیں جاتے. چنانچہ قرآن پاک میں اور بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 کے قریب آدمی گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہمیں دیدار کرائیں، تو بجلی گری اور وہ سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا تو کسی نے آ کر روح کے عذاب کا ذکر بھی نہیں کیا. تو پھر تو اس سے ماننا چاہیے کہ عذاب کو ویسی نہیں ہے، نہ روح کو نہ جسم کو. ہم یہی کہتے ہیں کہ ان پر احوال برزخ پیش کیے ہی نہیں گئے کیونکہ انہوں نے دوبارہ زندگی میں یہاں آنا تھا. اگر ان پر احوال برزخ پیش کر دیے جاتے تو پھر یہاں ان کا ایمان بالغیب باقی نہ رہتا. اسی طریقے سے جو دوسرے پارے میں ان علوفن کا ذکر ہے، ہزاروں آدمی تھے وہ مر گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ فرمایا، تو ان کے بارے میں بھی آخر کسی نے یہ بات نہیں بتایا کہ عالم برزخ میں کوئی دکھ ہے یا سکھ ہے یا نہیں، روح کو ہے یا جسم کو ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ موت اجل نہیں تھی اس لیے ان پر احوال برزخ پیش کیے ہی نہیں گئے. اسی طرح چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ آ کر یہاں زندگی گزارنی تھی تو ان پر احوال برزخ سرے سے پیش ہی نہیں کیے گئے، اس لیے امام راضی نے کہ امات اللہ میت آمین کا لفظ جو لایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے اگرچہ موت تو ایک آنی چیز ہے جیسے آنا اور جانا، جو کمرے میں آ گیا کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کے آنے کا فعل ختم ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یا سو گیا ہے، یہ دوسرا فعل شروع ہو گیا. دروازے سے باہر نکل گیا تو نکلنے کا فعل ختم ہو گیا، اب وہ جو بھی اور کام کر رہا ہے. اس طرح موت تو ایک آنی چیز ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جب امات اللہ میت آمین کا لفظ اسی لیے اضافہ کیا گیا کہ ان کی موت کی کیفیت کو 100 سال تک برابر قرار رکھا گیا اور ان پر احوال برد پھر سے پیش ہی نہیں کیے گئے. تو اس لیے جو موت اجل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس آیت کے تحت حیات سما وغیرہ کا مسئلہ نہیں چھیڑا. پھر حضرت علامہ عثمانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک معجزے کی بات ہے، اب 100 سال ان کا جسم مبارک جو ہے وہ بالکل باہر زمین پر پڑا رہا اور کسی کو نظر ہی نہیں آیا، جسم باہر نظر ہی سرے سے نہیں آیا، کیونکہ یہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ انسانی لاش زمین پر پڑی اور انسان دے کر اس کو دفن نہ کرے. تو اس جسم کا وہاں پڑے ہوئے نظر نہ آنا اس سے مطلب یہی ہے کہ یہ سارا کام کر کے عادت تھا. پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ ان 100 سال میں آخر آندھیاں بھی چلی، بارشیں بھی ہوئی، لیکن ان کے کھانے کو ذرا نقصان نہیں پہنچا اور گدا جو تھا اس کی ہڈیاں تک کھنکھنا گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سارا واقعہ ایک خرقی عادت ہے اور خرقی عادت سے اصول اور قواعد عزم نہیں کیے جاتے. پھر اگر یہ باتیں بھی ہم چھوڑ دیں تو پھر بھی ان کا استدلال نہیں بنتا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کم لبستا، کہ تو کتنی دیر زندہ رہا، اب اس کا جواب انہوں نے اگر تو عالم برزخ کے حالات پر پیش کیے گئے تو اس کے مطابق دیا تو وہاں تو 1000 سال کا ایک دن ہے، تو واقعی 100 سال ٹھہرنا دن سے کم نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں فرمائی. چنانچہ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے، اب پہلی عمریں 1000 سال تک لوگوں کی ہوتی تھی، لیکن کافر یہی کہیں گے جب پوچھا کہ دنیا میں کتنا ٹھہرے کہ یومن او باز یوم، حالانکہ وہ دنیا میں 1000 سال زندہ رہے، تو کیا ان کی اس 1000 سال کی زندگی کا اس لیے انکار کر دیا جائے گا کہ وہ قیامت میں یومن او باز یوم کہہ کے جان جان کہہ دیں گے؟ تو بھائی بات یہی ہے کہ وہاں کے 50000 سال کے مقابلے میں تو یہ 1000 سال یومن او باز یوم ہی ہے نا. تو اسی لیے اگر حضرت عزیر علیہ السلام واقعی ان پر پیٹ بھی کیے گئے ہوں، تو انہوں نے اگر عالم آخرت کے اعتبار سے جواب دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ چونکہ دنیا میں دوبارہ رہنا ہے اس لیے دنیا کے حساب سے یاد رکھنا چاہیے، تو اس میں کوئی ایسی گواہت نہیں ہے. تو بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کی کسی طرح کوئی دلیل نہیں بن سکتا، نہ عدم سما پر، یا تو یہ ہے کہ کسی نے جا کے بعد میں پوچھا ہو کہ حضرت آپ کا جسم پاک مجھے نظر آیا تھا اور میں نے آپ پر سلام عرض کیا تھا، آپ نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ایسا سوال جواب وہاں قطعاً موجود نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کو جو آج کل انہوں نے پیش کیا ہے، پہلے کسی مفسر نے اس آیت سے سما وغیرہ کا مسئلہ نہیں نکالا، تو یہ ان کا ایک خالص دھوکہ ہے. عزیر علیہ السلام کے بعد یہ آگے سوال یہ ہے، سما اذا شاہ ان شرح میں لفظ سما تراقی کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد بہت بعد نشر ہوگا، یوم القیامت ہی متعین ہے. تو ٹھیک ہے، ہم بالکل یہی کہتے ہیں کہ ایک ہے، ہم بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کا نشر قبر میں ہو جاتا ہے. ایک ہے ان کی حیات، وہ اپنی جگہ ہے، اور وہ حیات وہ ہے جو ہمارے شعور میں نہیں آتی، اور ایک ہے کہ ایسی حیات کے دوسروں کے شعور میں بھی آئے، وہ صرف قیامت کو ہی ملے گی. اور اس بارے میں ہم یہی کہتے ہیں، اب دیکھیے ایک حالت سے دوسری حالت کی جانے کی طرف، یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جب یہ فتنہ پہلے اٹھا تھا تو اصل جھگڑا ہے موت کے بعد قیامت سے پہلے انسان کس حالت میں ہے، انبیاء علیہ السلام کس حالت میں ہے، لیکن اس بارے میں ان کے پاس کوئی آیت اور حدیث موجود نہیں ہے. تو پہلے جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو یہ موت کا ذکر کرتے تھے، انا کا میتون، حالانکہ ہم موت کو مانتے ہیں، یہ آیت تو وہاں پر ہی ہے جو موت کا انکار کرے. چنانچہ میں پھر ایک بس اسٹینڈ پر بیٹھا تھا تو دو تین ٹیچر آ گئے، کہنے لگے کہ ہم چلے پر گئے تھے تو ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ شیخ الحدیث صاحب جو ہیں وہ تو قرآن کے منکر ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نبی فوت ہو گئے اور انہوں نے فضائل درود میں لکھا کہ نبی زندہ ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ آیت دکھائی، انکا میتون وانہم میتون. تو ہمارے دل میں تو خیر کوئی بات نہیں آئی، ہم جانتے ہیں کہ اس سے شیخ الحدیث صاحب قرآن زیادہ جانتے تھے، لیکن ایک شبہ تو اس نے ذہن میں ڈال دیا نا. تو آپ ایک فاقن مل گئے ہیں، ہمیں سمجھائیں کہ اس آیت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں. بات تو بڑی صاف سی ہے کہ انکا میتون وانہم میتون. تو میں نے کہا آپ حضرات اس وقت زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ تو جی بالکل زندہ ہے. میں نے کہا اس زندگی سے پہلے کی حال کو اللہ تعالی نے موت فرمایا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جی بالکل فرمایا ہے. تو میں نے کہا اس موت کے بعد اب اللہ نے حیات عطا فرما دی، تو اب تم احیاکم کے مصداق ہو نا، کہ جی ہاں، لیکن میں یہی پڑھتا رہوں کہ کنتم امواتن اور شور مچاتا رہوں کہ میں نے قرآن سے تمہیں مردہ ثابت کر دیا ہے، تو تم اپنے آپ کو مردہ مان لو گے کہ نہیں جی وہ تو پہلی موت ہے نا، اس کے بعد حیات ملی. میں نے کہا بالکل اسی طرح ہم موت کے بعد حیات کے قائل ہیں، ہم موت کا انکار نہیں کرتے. یہ آیت تو وہاں پڑی جائے جہاں کوئی سرے سے موت کے آنے کا ہی انکار کرے، ہم وہاں بھی یوگ تلو مانتے ہیں کہ قتل ہوا، موت واقع ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالی نے بل آیا ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے جیسے اس آیت کو پڑھنا اس مسئلے میں بالکل ایسے ہی بے موقع ہے جیسے تم کو کنت مواتن کہہ کے مردہ ثابت کرتے رہے. اور ساتھ میں نے انہیں لطیفہ بھی سنایا کہ نمازیوں کی کئی قسمیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا، اصلی وصلی فصلی، آٹھ کے کھاٹ کے، 360 کے. اصلی تو وہ ہے نا جن پر کسی عالم کا یا تبلیغی جماعت والے کا ہاتھ پھر گیا ہے اور وہ بیچارے پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں. وصل کا معنی ملاپ ہوتا ہے. وصلی وہ کہ نمازی کے ساتھ بیٹھے نماز پڑھنے چلے گئے, جوئے کے والے کے پاس بیٹھے جوئے کھیلتے رہے, تاش والے کے پاس بیٹھے تاش ہی کھیلتے رہے. اور فصلی وہ جو دو سفے رمضان میں چاول کھانے نماز آتے ہیں نمازی, کہ جب تک مسجد میں چاول آتے رہیں گے وہ فصلی بٹیرے بھی آتے رہیں گے رمضان کریم میں, اور جس دن چاول بند ہو گئے پھر 11 مہینے کی نماز بھی سے چھوٹی ہوگی. آج کے باقی دنوں میں تو نماز نہیں پڑھنی, لیکن جمعہ ضرور پڑھنا مسجد میں جا کے. سب سے پہلے مؤذن سے لڑنا ہے, پھر مولوی صاحب سے لڑنا ہے, تاکہ پتہ چل جائے کہ آج چوہدری صاحب مسجد میں پہنچے ہوئے. اور کھاٹ کے اور کوئی نماز نہیں, جنازے کی چار پائی جا رہی ہو تو ساتھ ہو جانا ہے. اس لیے نہیں کہ دعا جنازے کی یاد ہے, اس لیے کہ اگر آج ہم اس کی چار پائی کے ساتھ نہ گئے تو کل کوئی ہماری چار پائی کے ساتھ بھی. اور 307 یہ کہ صرف عید ہی پڑھنی ہے, تو ظاہر ہے کہ جمعے کے دن کچھ نمازی 8 والے بھی آ جاتے, لیکن استنجا خانے اتنی رہتے ہیں جتنے جمعے رات کو تھے, تو پھر کچھ لوگوں کو ویٹنگ لسٹ میں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو بیچارے 2-4 طالب علم باہر کھڑے تھے, اندر بابا جی کچھ داخل ہوئے ہوئے تھے, اونچی اونچی پڑھ رہے تھے, بعض ننگے بھی پڑھتے رہتے ہیں, اللہم ارحنی راحت الجنہ ولا ترحنی راحت النار. عالم علم بیچارے پریشان تھے کہ اس بابے نے شاید اندر وضو شروع کر لیا ہے کہ یہ دعا پڑھ رہا ہے. جب بابا جی باہر نکلے تو پوچھا کہ بابا جی وضو کر لیا ہے؟ وضو کہاں کیا؟ استنجا کیا ہے؟ چھوٹا استنجا کیا ہے؟ بڑا کہ بڑا استنجا کیا ہے؟ کہ دعا کون سی پڑھی؟ اس نے پھر سنا دی, اللہم ارحنی راحت الجنہ ولا ترحنی راحت النار. بابا جی دعا تو آپ کی یاد ہو گئی ہے, لیکن افسوس ہے کہ دعا کا سوراخ بھول گیا ہے کہ کس سوراخ پر پڑھنی تھی. تو اسی طرح ان دوستوں کو ایک عید تو یاد ہوگی بابے کی طرح, انا کا میتوں گا انا میتون, لیکن اس کا موقع مال بیچاروں کو بھول گیا ہے. بابے کی طرح جس سوراخ پر چاہتا ہے وہ دعا پڑھنی شروع کر دیتا تھا, اسی طرح یہ بیچارے جب ان کو کوئی مسئلہ پوچھے بھی یہی عید پڑھنا شروع کر دیتے, انا کا میتوں گا انا میتون. تو جب یہ فتنہ پہلے شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ موت کی باتیں کرتے, کل و نفس ذائقہ الموت, انا کا میتم و انہ میتون. اب جب ان کا مطلب اسی طرح سمجھا دیا گیا کہ یہ دھوکہ ہے اور یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کی بدترین مثال ہے, اب مانی یونس وغیرہ جو ان کے مناظر ہیں وہ اس طرف چلے گئے ہیں, اب وہ قیامت کے اٹھنے والی آتے ازن نفوس و زوب جات, قیامت کو روح داخل لوٹائی جائے گی. اس قسم کی آیات اور احادیث دلال کرتے رہتے ہیں کہ قبر میں حیات نہیں, حالانکہ یہ بھی پہلے دھوکے کی طرح ایک خالص دھوکہ ہے, کیونکہ ایک قسم کی حیات سے دوسری قسم کی حیات میں آنے کو بھی احادیث میں رد روح سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ انسان نیند میں بھی زندہ ہوتا ہے اور بیداری میں بھی زندہ ہوتا ہے, لیکن جب نیند سے اٹھتا ہے تو دعا مانگتے الحمدللہ الذی رد علی روحی ولم یمسک بی منامی, حالانکہ روح کا تعلق پہلے بھی جسم کے ساتھ موجود تھا, لیکن وہ تعلق ایسا تھا کہ اس کی حیات دوسروں کے شعور میں نہیں آ رہی تھی جو کام وہ خواب میں کر رہا تھا. جب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو اب اس کی حیات دوسروں کے شعور میں آ رہی ہے. تو ایک قسم کی حیات سے دوسری قسم کی حیات میں آنے کو حدیث میں رد روح سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی طرح جو قیامت کے بارے میں ہے کہ روح لوٹائی جائے گی, اس کا یہی مطلب ہے کہ پہلے جو حیات روح ہے وہ غیر شعوری حیات کے سلسلے کا ہے, اور قیامت کے دن ایسی روح اس کو اس طرح لوٹایا جائے گا جس طرح انسان بیدار ہو جاتا ہے اور اس کی حیات دوسروں کے شعور میں آ جاتی ہے. تو اس لیے اب یہ بیچارے سوائے اس قسم کی باتوں کے اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کی حالت کا, لیکن یہ یا ادھر کی باتیں کرتے ہیں یا ادھر کی باتیں کرتے ہیں, جو اصل مسئلہ ہے اس میں ان کے پاس کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی. تو اس لیے ثم اذا شاء انشرا وغیرہ جو ہے اس میں وہی رد روح کا ذکر ہے جس جو شعوری زندگی کے ساتھ ہو. اسی طرح آگے یہ سوال ہے کہ ان دا ربہم یرزقون, اس سے ملک سما کہتے ہیں کہ یہ رزق ان دا رب ہے یہاں نہیں. تو اب اس کے بارے میں یہی ہے کہ پہلے تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا اسی آیت میں کہ ان کو مردہ کہنا تو کجا, دل میں گمان بھی نہ لانا یقین تو کجا کہ وہ لوگ مردہ ہیں. اور آگے یستبشرون کے لفظ سے بھی ظاہر کیا علامہ راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حیات ان کی جسمانی ہے، کیونکہ بشرہ اس خال کو کہا جاتا ہے، تو اس خال کے ساتھ جب تک جس حیات کا تعلق نہ ہوگا اس پر یستم شرون کے الفاظ صادق نہیں آ سکتے. رہا یہ کہ اندہ ربہم کا تعلق کس کے ساتھ ہے، تو وہ حیات کے ساتھ نہیں، یرزقون کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے پاس وہ رزق حاصل کرتے ہیں. اور احمد سعید نے جب یہ کہا تھا اور اس پر شور مچا رہا تھا کہ اندہ ربہم کا معنی ہے کہ یہاں نہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں کہیں جہان میں، اس عالم آخرت میں یا جنت میں، اور اس سے مراد جنت ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اگر اس کا مطلب یہی ہے تو ان دین عند اللہ الاسلام کا مطلب ہے کہ اسلام تو تیرے قریب بھی ابھی تک نہیں آیا نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا. تو اس لیے تو اعلان کر، جیسے شہداء کو کہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں، تو اعلان کر کے میں مسلمان نہیں، کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام. اس پر وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. تو اندہ رب ہم پر روح المانی کے لیے پڑی تھی کہ آخرت میں بھی ان جسموں کو زندہ کیا جائے گا. کافر یہ کہتے تھے کہ ہڈیاں کم کرا رہی ہیں، کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسے جس نے پہلے بنایا تھا تو اب دوسری مرتبہ بنانا تو آسان ہوتا ہے نا، بالکل پہلے تو نمونہ ہی کو نہیں تھا، اب تو سب کچھ موجود ہے. تو اس لیے میں نے اس کو آخرت کے عذاب کے لیے پیش کیا تھا. البتہ یہ کہ جب دنیا میں بھی جو اور جسم دونوں عذاب ثواب میں شریک ہیں، آخرت میں بھی دونوں شریک ہیں، تو اب وہ کون سی ایت یا حدیث ہے جس میں برزخ کے عذاب میں ان کو الگ الگ کر دیا جائے؟ آگے ہے وہ یم سے کلتی قضا علیہ الماتم یرسل اخرا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح واپس نہیں آتی. ابن حزم زہری اور کرامیہ مبتدا فرقے نے اسی سے استدلال کیا ہے عذاب و ثواب قبر کے انکار پر. تو علماء اہل سنت والجماعت نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ اس روح کے واپس آنے کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ شعوری حیات کے ساتھ واپس آئے، تو جیسے نیند میں سے انسان اٹھتا ہے تو پھر وہ دفتر میں چلا جاتا ہے، پڑھانے بیٹھ جاتا ہے، زمیندار حل چلانے چلا جاتا ہے، ساری اس کی حیات کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس شعوری حیات کے ساتھ تو موت کے بعد روح اس دنیا میں نہیں آتی، لیکن ایسی حیات جس کا دوسروں کو شعور نہ ہو، کیا اس سے آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو احادیث متواترہ میں جب آ گیا وہ تو آد روح کی جسد ہی، کہ روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا. اب احمد سعید وغیرہ کا یہ کہنا یا موتلا سے سن کر کہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ ایک خالص دھوکہ ہے، یہ بالکل ایسا ہی اعتراض ہے جیسا شیعہ یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی قطعی آیات سے ثابت ہے کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب و وارث سلیمان و داود، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے معاذ اللہ ایک جھوٹی حدیث سنا دی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو ہم شیعہ سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ آیت جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بی بی پاک کو یاد تھی یا نہیں، حضرت علی کو یاد تھی یا نہیں؟ تو انہیں تو فوراً کہنا چاہیے تھا اپنا حق مانگنے کے لیے کہ یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن بی بی پاک نے یہ آیات پیش نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو مانا آتا تھا آیات کا، آپ کو مانا نہیں آتا. اب اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ ان آیات میں جس وراثت کا ذکر ہے وہ علمی وراثت ہے اور وہ نبی کی ہوتی ہے، اور اس حدیث میں جس وراثت کی نفی ہے وہ دنیاوی مال کی وراثت کی نفی ہے، اس لیے یہ انبیاء علیہ السلام کی نہیں ہوتی. تو جس طرح یہاں وراثت کی دو قسمیں کر کے اس حدیث اور آیت کا تعارض ختم کیا گیا ہے، اسی طرح وہاں اعادہ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو نیند کے بعد آتی ہے اور سب کے سامنے اس کی حیات ہوتی ہے اور چلتا پھرتا ہے، اور ایک وہ جو قبر میں آتی ہے، اس میں وہ دوسرے کا شعور اس کا نہیں ہوتا. تو اس اعادے کی اس میں کہیں نفی نہیں کی گئی. تو اس لیے یہ ایک ان لوگوں کا خارج دھوکہ ہے کہ اس میں روح کے آنے کی نفی کی گئی ہے. بات بالکل واضح ہے کہ نیند کے بعد جو بتایا گیا کہ روح آتی ہے تو وہ شعوری حیات کے ساتھ آتی ہے، اور موت کے بعد ہم بھی نہیں مانتے کہ شعوری حیات کے ساتھ دنیا میں روح آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، پڑھا رہا ہے، حل چلا رہا ہے. تو اس لیے اس آیت کا اس سے کوئی تعارض نہیں. تو جیسے میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ آج کل کا فتنہ یہ ہے کہ الفاظ کو برقرار رکھا جاتا ہے اور ان کے معنی بگاڑ لیے جاتے ہیں. چنانچہ روا میں جب جلسہ ہوتا ہے ختم نبوت کانفرنس, تو تمام علماء جو ہیں وہ یہی تقریر کرتے ہیں کہ مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں, مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں, یہ حضور پاک کے بعد مرزا کو نبی مانتے ہیں. لیکن آپ اگر وہاں سے اٹھ کر مرزائیوں کے مکانوں کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں ان کی ہر دیوار پر یہ لکھا ہوتا ہے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب ناباکو لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں تین دن سے شور مچ رہا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور یہاں ہر دروازے پر لکھا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے لفظ خاتم النبیین کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا معنی بدل کر ایسا کر لیا جو بالکل اس کے الٹ تھا. ساری امت کہتی ہے خاتم النبیین کا معنی ہے آپ آخری نبی ہیں, یہی متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے. وہ کہتے ہیں خاتم مہر کو کہتے ہیں اور خاتم النبیین کہتے ہیں نبیوں کی مہر, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاسم تک جتنے نبی ہیں وہ خود اللہ نے بنائے تھے. اب اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا, مہر حضور پاک کو عطا فرما دی کہ جس پر دل چاہے مہر لگا لینا اور اس کو نبی بنا لینا. تو حضور پاک نے 1400 سال میں ایک کانے پر ہی مہر لگائی ہے کہتے ہیں, اور کوئی مہر لگانے کے لیے کو نہیں ملا. تو مقصد یہ ہے کہ اب مرزا لکھتا ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں اور آپ کے خاتم النبیین کا انکار بالکل کفر ہے. کیوں؟ آپ خاتم النبیین ہیں کیونکہ آپ کی روحانی توجہ نبی تراش ہے. اب کہاں خاتم النبیین کا معنی آپ ہی نبی ہونا اور کہاں اس کا معنی نبی تراش کے نبی گھڑنے والے. تو جس طرح ان لوگوں نے لفظ خاتم النبیین کو برقرار رکھا لیکن اس کے معنی بدل دیے, اس طرح ان لوگوں نے 4-5 الفاظ کے معنی بدل دیے ہیں. ایک تو موت کا معنی بدل دیا اور فرم کہتے ہیں جی موت نام ہے عبادت روح علی جس جسم سے روح کے نکلنے کا, حالانکہ قرآن پاک نے موت کے بارے میں وضاحت کیا فتح قرون بلّہ ہے وکن تم اغواتن, حالانکہ یہاں روح پہلے کوئی تعلق ہوا ہی نہیں لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے موت فرمایا ہے. تو روح کا تعلق سرے سے ہی نہ ہو یہ بھی موت ہے اور روح جسم میں آ کر نکل جائے یہ بھی موت ہے. لیکن وہ دوسرا معنی لوگوں کو بتاتے ہیں, پہلا نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ کہ انہوں نے وہ ساری آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں انبیاء علیہ السلام پر جسم کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بت اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ موت کا معنی ہے روح جسم سے نکلے اور بتوں کے جسم میں تو روح آئی ہی نہیں تھی, اس لیے یہ آیتیں غلط لکھتے ہیں مفسرین کے بتوں کے بارے میں ہیں. یہ ساری آیتیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہیں, اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں کیونکہ ان کے جسم میں روح آ کر نکلی ہے. حالانکہ قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ روح کا تعلق ہونے سے پہلے بھی اس کا نام موت ہی ہے اور وہ تو انہی معنوں میں مردہ ہے. تو ایک تو انہوں نے موت کا معنی بگاڑ دیا, پھر حیات کا معنی بگاڑ دیا. چنانچہ یونس نعمانی سے میں نے یہی پوچھا کہ آپ موت کا معنی پہلے بیان کریں, بڑے فخر سے کہا کہ روح جسم سے نکل جائے اور جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, روح باہر ہو اور جسم سے تعلق نہ ہو, یہ معنی ہے موت کا. میرے خیال ذرا اونچی آواز سے تاکہ سارے سن لیں, پھر میں نے خود لوگوں کو 3 مرتبہ سنایا کہ موت کا معنی یاد کر لیں یہ ہے کہ روح جسم سے باہر ہو اور جسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اب میں نے پوچھا کہ یہ جو آیت شہداء میں بل احیاؤن آیا ہے تو ذرا حیات کا معنی بھی بیان کر دیں. تو وہ 3 مرتبہ یوں کامبا سے جرجری لی کیونکہ اس نے تو معنی بتانا تھا کہ روح سبز پرندوں میں ہے اور جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی معنی موت کا ہے. تو 2-3 دفعہ وہ کانپ کے پھر کہتا ہے کہ جی حیات کا بھی ایک معنی وہی ہوتا ہے جو موت کا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں روح اقدس کا تعلق جسد اثر کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے آپ کو مردہ کہہ دیا, اگرچہ لفظ موت استعمال نہیں کیا کہ مفہوم موت تو یہاں آ گیا نا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے روکا تھا. تو اب حیات کا معنی بھی انہوں نے بدل دیا کہ حیات کا ایک معنی بھی موت والا ہی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے موت کا اور حیات کا معنی بدلا ہے، تو پہلے میں تفصیل سے راز ذکر کر چکا ہوں کہ قبر کا معنی بھی تبدیل کر لیا ہے. ساری دنیا کی قبر کا لوگوں کو پتا ہے، لیکن ان کی قبر کا آج تک کسی کو پتا نہیں کہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں جس میں مثالی کو قبر کہتے ہیں، اب وہ پتا نہیں کہاں ہے. تو مقصد یہی ہے کہ انہوں نے قبر کا معنی بھی بدلا، موت کا معنی بھی بدلا، حیات کا معنی بھی بدلا اور برزخ کا معنی بھی بدلا. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اسی صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے اہل سنت و جماعت میں سے کوئی چور، ڈاکو، زانی، بدماش بھی حیات النبی کا منکر نہیں تھا. یہ ہمارا چیلنج ہے انہیں. اب وہ لوگوں میں پہلے یہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، مسئلہ اختلافی تھا. کیسے اختلافی تھا؟ کہ کسی کتاب میں لفظ برزخی مل جائے تو اس دن ان کے ہاں عید ہوتی ہے. کہ دیکھو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اختلاف نہیں تھا، یہ دنیائی حیات مانتے ہیں، ہم برزخی حیات مانتے ہیں، اور فلاں محدث یا فلاں مفسر نے برزخی کا ذکر کیا ہے. حالانکہ یہ خالص دھوکہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حیات دنیاوی اس معنی میں ہے کہ دنیا والا جس اثر ہی فائض الحیات ہے، اور برزخی اس معنی ہے کہ ولیکن لا تشعرون کے اعتبار سے ہم سے وہ حیات پردے میں ہے، اس لیے ہم خود بھی اس کو برزخی کہتے ہیں. برزخی کا یہ معنی، چنانچہ چنی کوٹ میں ایک دفعہ میں نے تقریر کی، اس سے پہلے مولوی محمد رمضان صاحب نے تقریر کی، اس نے تو حدیث پڑھی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. وہ امام مسجد جو تھا منکر تھا، عنایت اللہ شاہ کا چیلا تھا. تو جب میری تقریر شروع ہونے لگی میں بیٹھا تو اس نے اسٹیج کے سامنے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا کہ رمضان صاحب نے حدیث پڑھی ہے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، اب امین صاحب قرآن سے ثبوت پیش کرے پھر دیکھا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نے مولوی صاحب کا اعلان سن لیا، ابھی شاہ تو ہو چکی، کل فجر کی نماز ان کے پیچھے بالکل نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ حدیث کو مانتے نہیں اور فجر کی دو فرض اور دو سنتے قرآن میں مذکور نہیں. تو اس لیے یا تو یہ قرآن پاک سے آپ کو یہ چاروں رکھتے اور ان کے پڑھنے کا مکمل طریقہ دکھائیں گے، پھر آپ بے شک ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور اگر نہ دکھا سکے تو ان کو کہنا جی آپ تو حدیث کے ملک ہیں، آپ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، نکل جائیں یہاں سے. اب وہ کہتا ہے دیکھو نا جی مناظر والی شرارت کر دی ہے. عجیب بات ہے، شرارت میں نے کی ہے. اب میں نے جب حیات شہداء والی آیت سے حیات ثابت کی، بڑا پریشان تھا، کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم میں حیات مانتا ہوں، اللہ کی قسم میں حیات مانتا ہوں، اللہ کی قسم میں حیات مانتا ہوں. میرے صاحب میں بھی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور میں تیری چوری ابھی پکڑ لوں گا. میں تو ڈاکٹر ہوں اس بارے میں. مولانا شیخ الحدیث مولانا عارف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا اسماعیل خان میں لکھا ہوا ہے رجسٹر میں کہ اس علاقے میں پتھری کی بیماری عام ہے اور مولوی امین صاحب پتھری کے ماہر مالج ہیں، اس لیے ان کا وقت یہاں کے لیے دیا جائے. میرے خیال تو حیات کا قائل ہے کہ جی ہاں. میرے خیال جلدی سے قرآن کی آیت پڑھ، کس آیت میں حیات کا ذکر ہے اور تم نے حیات کہاں سے سیکھی ہے؟ کہتا ہے انہ کا میت ہوں میں نہ میت ہوں. میرے خیال دیکھو نا چوری پکڑی گئی. میرے خیال پھر اگر تو حیات کا قائل ہے تو کیوں کہتا عالم یا حیان غلط ہے حدیث؟ اس کا مطلب ہے میرے خیال اب میں حیات کی پوچھ رہا ہوں دلیل، وہ کہتا ہے انہ کا میت ہوں میں نہ میت ہوں. جبکہ تو وہی ہے کہ کوئی شخص نیا نیا دورہ قرآن پڑھا ہے ان کے ہاں، اب وہ روز کہے کہ مولوی صاحب تو جمعے میں قصے کہانیاں سناتے ہیں بزرگوں کے، مجھے جب موقع دے میں قرآن سناؤں گا. اب مولوی صاحب جان بچے ہیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ یہاں چھیڑنے کا کام کا نیا اختلاف ہو جائے گا. اس فاق سے مولوی صاحب کہیں گئے اسے پہنچ نہ سکے، تو لوگوں نے کہا بھی آج آپ تقریر کر لیں اور میں تو صرف قرآن سناؤں گا. بیٹھ گیا پڑھی جائے کل یا یو ہلکا فرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں نماز پڑھا کرو. میں نے کہا تو بھی اسی کا ساتھی معلومات ہے کہ میں حیات والی آیت پوچھ رہا ہوں، تو پڑھ رہا ہے انہ کا میت ہوں میں انہ میت ہوں. کہتا جی میں اللہ کی قسم حیات برزخی کا قائل ہوں. میں نے کہا اب بھی دھوکا ہے، میں برزخی کا مجھے معنی سمجھا کیا ہے. برزخی کا ایک معنی ہے جو اہل سنت جماعت شروع سے لکھتے آ رہے ہیں کہ یہی جسد اثر فائض الحیات ہے، لیکن چونکہ دوسروں سے پردے میں ہے اس لیے برزخ ہے. اور جیسے رات میں نے پردے کا معنی سمجھایا تھا کہ عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو پردے کا حکم نہیں. اب عورت ہمارے سامنے سے گزرے، اس نے نقاب چہرے پر ڈالا ہوا تو ہو، ہم نے اس کا منہ نہیں دیکھا، تو سارے کہتے ہیں کہ یہ پردہ عورت ہے جہاں سے گزر کر گئی ہے.
ہم نے اس کا منہ نہیں دیکھا لیکن وہ ہم سب کا چہرہ دیکھ کر گئی ہے, تو اس سے اس کے پردے میں کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طریقے سے اگر ہم ان کا عذاب و ثواب یا انبیاء علیہ السلام کی حیات کا مشاہدہ کر لیں تو ہمارا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارا ان کو دیکھ لینا ایمان بالغیب کے خلاف ہے. لیکن وہ حضرات اگر ہمارا ہمیں دیکھ لیں تو یہ سب کچھ دیکھ کر گئے, ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں اور ان کے اعتقاد اور ایمان پر کوئی تبدیلی ایسا پیدا ہونے والا نہیں. تو اس لیے قرآن میں برائے ہی پردہ سنایا ہے نا, کہ پردہ اصل میں ہم پچھلوں کے لیے ہے کہ وہ حالات ہمیں نظر نہ آئے تاکہ ہمارا جو ایمان گر غائب ہے وہ ختم نہ ہو. تو میں نے کہا ایک تو برزخی کا معنی یہ ہے اور ایک گجرات سے چلا ہے کہ وہ برزخی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ روح اقدس اعلی علین میں ہے جس سے اثر مدینہ منورہ میں آپس میں کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا یہ گجرات کا معنی ہے, یہ عرب کا معنی نہیں, نہ اہل سنت جماعت کا معنی ہے. کہتا جی اگر میں دکھا دوں, معرف القرآن میں لکھا ہے کہ حضور پاک کی حیات روحانی ہے, تو میں نے کہا میں نے انکار کب کیا ہے جی, پھر آپ روحانی مان گئے نا. میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے آپ کا, صرف مجھ سے پہلے وضاحت سن لیں, ہم اس حیات کو روحانی بھی مانتے ہیں, برزخی بھی مانتے ہیں اور دنیاوی بھی مانتے ہیں. دنیاوی اس معنی اقدار میں کہ دنیا والا جسدیت اور فائض الحیات ہے, برزخی اس معنی میں کہ بالفرض اس وقت روضہ پاک جو کھل جائے تو ہمیں تو یہی محسوس ہوگا کہ حضرت آرام فرمائے, ہو سکتا ہے حضرت رکوع میں ہوں, حضرت سجدے میں ہوں, نماز ادا فرما رہے ہوں, تو ہمیں یہی محسوس ہوگا. چونکہ وہ حیات ہم سے پردے میں ہے اس لیے اس کو برزخی کہتے ہیں. روحانی اس لیے کہتے ہیں, اس حیات کو جسمانی کیوں کہتے ہیں کہ جب جسم کو تکلیف ہوتی کیا روح کو نہیں ہوتی, یقین ہوتی ہے, لیکن یہاں عملیت جسم کو حاصل ہے. روح کو دکھ سکھ پہنچانا ہے, اب کسی روح کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کے جسم پر پانی ٹھنڈا ڈال دیں تو وہ خوش ہو جائے گی روح میں. کسی روح کو دکھ پہنچانا ہے, جسم پر تھپڑ ماریں گے پھر روح کو دکھ پہنچے گا نا. لیکن خواب میں معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے کہ پہلے احکام روح پر آتے ہیں پھر اس کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں. جیسے انسان خواب دیکھتا ہے, روح ساری کارروائی کرتی رہتی ہے اور آخر میں جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہاں پہلے احکام روح پر آتے ہیں پھر جسم پر آتے ہیں. اسی طرح چونکہ عالم برزخ میں عذاب و ثواب میں تو دونوں شریک ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے عذاب و ثواب روح پر آتا ہے, اس کے بعد سے جسم تک پہنچتا ہے, تو اس اولیت کے اعتبار سے اس کو حیات روحانی کہتے ہیں اور یہاں اولیت کے اعتبار سے اس کو حیات جسمانی کہتے ہیں. تو میں نے کہا اب بات واضح ہو گئی کہ حیات دنیاوی اسی معنی ہمیں ہے کہ دنیا والا جسدیت فائدہ حیات ہے, حیات برزخی اسی معنی میں ہے کہ وہ حیات ہمارے شعور میں آنے والی نہیں, کیونکہ ہمارا شعور فانی ہے اور وہ باقی اور ابدی حیات ہے جو اس فانی شعور میں آ سکتی ہی نہیں. اور تیسرا یہ کہ وہاں چونکہ احکام پہلے روح پر آتے ہیں بعد میں جسم پر آتے ہیں, اس لیے اس کو حیات روحانی کہتے ہیں. اب اس کو حیات جسمانی کہنے کا کسی بھی ایک نے مطلب نہیں سمجھا کہ روح کا کوئی تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے, حالانکہ جب تک روح کا تعلق نہ ہو تو حیات کہا نہیں جا سکتا. اور یہ یاد رکھیں کہ حیات اور موت کا تعلق جو ہے وہ اسی جسم کے ساتھ ہے, کسی اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہو تو اس کو حیات اور موت کے لفظ سے تبدیل کیا ہی نہیں جاتا. تو اس لیے یہ جو الفاظ انہوں نے تبدیل کر لیے ہیں, کبھی برزخ کا معنی بدل لیتے ہیں, کبھی حیات کا معنی بدل لیتے ہیں, کبھی موت کا معنی بدل لیتے ہیں, تو یہ ساری باتیں محض دھوکے کے لیے. اس لیے کسی کتاب میں حیات کے ساتھ روحانی کا لفظ آ جائے تو وہ ہمارے خلاف نہیں, کسی میں برزخ کا لفظ آ جائے تو وہ ہمارے خلاف نہیں, کیونکہ اس حیات کی مختلف نوعیتوں کو ہمارے آئمہ نے واضح کر دیا ہے اور ہم اسی انداز میں اس حیات کے قائل ہیں. اس کے بعد یہ جیسے مرزا قادیانی, اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ مرزائی حیات مسیح کے منکر ہیں. مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ وہ حیات مسیح کا انکار کرتا ہے, لیکن مرزا قادیانی نے اپنی آخری کتاب میں براہیر قادیہ حصہ پنجم جو اس کی زندگی میں چھپی نہیں, یہ الفاظ لکھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ زندہ ہونا یہ قرآن پاک اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے, اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اور مولویوں سے میرا جھگڑا صرف اس بات میں ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس جسم میں حیات ہے وہ جسد انصری ہے, میں کہتا ہوں نہیں, وہ نہایت اعلیٰ اور اولا جسد مثالی ہے. اب دیکھیے اتنی بات کہنے کے بعد کوئی آدمی مردے کو اور مرزائیوں کو حیات مسیح کا قائل مانے گا؟ بالکل نہیں مانے گا نا. تو اسی طرح کی تعبیر میرے سے سیکھ کر یہ کر لیتے ہیں جب تنگ آتے ہیں کہ ہم حیات کے قائل ہیں, کہاں ہے کہ جس میں مثالی میں ہے اور وہ جنت میں ہے. اس طرح دیکھیے معراج کا مسئلہ ہے, سب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معراج جسمانی ہوئی, لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوتی, ایک مکاشفہ تھا, ایک روحانی شہر کا نام معراج تھا. تو سب آدمی کہتے ہیں کہ میرا غلام احمد قادیانی معراج کا منکر ہے, معراج کا قائل ہوئی ہے جو اسی جیسے قدر کے ساتھ معراج کا قائل ہو کہ معراج ہوئی ہے. تو جیسے کوئی جسم مثالی کے ساتھ معراج مان لے تو اس کو معراج کا ماننے والا نہیں کہا جاتا, جسم مثالی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مان لے تو اس کو حیات مسیح کا قائل نہیں کہا جاتا. اسی طرح مرزا سیکھ کر انہوں نے یہ ایک چھوٹا چھوڑ دیا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ خام کا تنگ کرتے ہیں, ہم تو اللہ کی قسم حیات کے قائل ہیں. لیکن کیسی حیات کے؟ جیسی حیات کا مرزا قائل ہے مسیح علیہ السلام کے لیے, کیسی حیات کے؟ جیسے معراج کا مرزا قائل ہے حضور پاک کے لیے. تو اس لیے ماتحم نزا یہی ہے کہ جسد اثر کے ساتھ جو دنیا والا جسد اثر ہے اس کے ساتھ روح پاک کا تعلق ہے یا نہیں, جو روح پاک کا تعلق یا تلبس مانتا ہے وہ حیات کے عقیدے کا قائل ہے, اور جو تعلق یا تلبس کا انکار کرتا ہے وہ بے شک حیات کا لفظ بولتا رہے لیکن وہ قطعا حیات کا قائل نہیں ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح آیات کے معنی بگاڑے, احادیث میں اس کا سب سے بڑا زور ہوتا ہے خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ انہوں نے حضرت کے وصال پر یہ آیت پڑھی تھی کہ انا کا میتوں میں انا میتوں ما محمد اللہ رسول کل خرج من قبلہ رسل. تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ سارے نبی فوت ہو چکے, پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے, اور کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا, ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر سارے صحابہ کا انکار ہے. بالکل یہی بات منکر نے حیات مرزا سے سیکھ لی ہے. یہ بھی ان کا سارا دور زور اسی بات پر ہوتا ہے. ایک مغالطہ پہلے عرض کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے, ان کے پاس احادیث ہے. ایک ہے وعدہ موت, ایک ہے وقوع موت. وعدہ موت کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن وقوع موت کا ذکر کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے. وہ تو ہمارے وعدہ موت کا کل نفس انتہاقت الموت کے تحت موجود ہے, لیکن وقوع موت وہ لوگ ذکر کریں گے جن کے ہاتھوں میں ہم مر جائیں گے. قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ماضی کے سیکھے کے ساتھ کہ حضور پاک فوت ہو چکے ہیں. حدیث پاک میں کوئی ایسی حدیث نہیں حضرت فرمایا کہ میں فوت ہو کر دفن ہو جاتا ہوں. ظاہر ہے کہ صحابہ کے سامنے ان کا مثال ہوا, تو اس لیے خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وقوع موت کا ذکر ہوا اور انہوں نے آپ کی موت کا بیان فرمایا. تو غیر یہ قادیانیوں کی طرح مرزا حیات النبی کے منکر جو ہے یہ بھی اسی خطبے کا سہارا لیتے ہیں کہ انہوں نے اس میں یہ آیت پڑھی ہے انہ کا میت ہوں میں انہ میت ہوں. تو یہ اس موت کا حضرت عمر انکار کر رہے تھے کہ موت نہیں آئی, اس موت کے اس بات کے لیے پڑھی ہے, ہم بھی موت کو ثابت کرنے کے بعد حیات کے قائل ہیں. تو اس لیے وہاں جو کہ حضرت عمر فرما رہے تھے کہ موت نہیں آئی, تو موت کو ثابت کرنا مقصود تھا, لیکن کیا موت کے بعد یہی موت قیامت تک آگے جائے گی اور کوئی قصور تبدیل نہیں ہوگی, اس کا ذکر تو آپ نے پہلے فرما دیا. آپ فرمایا بے ابھی انتا و امی تبتا حیجن و میت ولدی نفسی بھی ابھی ہی لاج امی کا کلّہ موت تین آبادا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دو موتیں کبھی نہیں دکھائیں گے. اب دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر تو وہ مراد ہے جو اس آیت میں ہے کیسا تک تم نبی اللہ کا کن تم امواتن پا یا کن تم یومی کا کن, تو وہ تو دونوں موتیں آ گئی کیونکہ حضرت دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی موت تھی اور اب دوبارہ موت آ گئی تو دونوں موتیں جمع ہو گئی. تو اس لیے یہ تو اس خطبے میں مراد نہیں ہو سکتی اور نہ صحابہ کرام نے یہ مراد لی. تو کون سی موت مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ والآسن جو کالا اہل سن کی طرف سے ان حیات و سلف لا یقب موت البل یستمر رحیم ول انبیاء احیاء ان کی قبور ہے یسلون, کہ غیر انبیاء علیہ السلام جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو یادہ روح سے ان سے سوال و جواب ہوتا ہے, اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ سو جا. تو سونا موت کی بہن ہے نا, لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہے اسے روح نکل جاتی ہے اور باہر سے تعلق ہوتا ہے نیند میں, لیکن انبیاء علیہ السلام کو یہ بات نہیں کہی جائے گی, ان کو جو حیات قبر میں عطا ہوگی اسی کو استعمال ہوگا قیامت تک کے لیے. تو اس لیے صدیق اکبر نے فرمایا کہ عام لوگوں کو جو اس موت کے بعد پھر قبر میں بھی ایک موت دی جاتی ہے کہ صرف تعلق باہر سے باقی رکھا جاتا ہے, وہ موت انبیاء علیہ السلام پر طاری نہیں ہوگی. تو خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو یہ بات متعین ہو گئی کہ ان آیات کا تعلق موت کے بعد والی حیات کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ قبر میں جو حیات عطا فرمائیں گے اسی حیات کو دوام اور استمرار ہوگا اور اس پر موت طاری نہیں ہوگی. تو خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ بھی قادیانی کی طرح آدھی بات پڑھتے ہیں آدھی بات پڑھتے ہی نہیں, منڈی بہادر میں انہوں نے میری تقریر پر حملے کا ارادہ کیا ہوا تھا. دو تین پہلوان سامنے بٹھائے گئے. ایک کھڑا ہو گیا کہ جی خطبہ صدیق اکبر میں وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا مگر یہی ہے کہ آپ پر موت آئی, اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ موت نہیں دیں گے, حیات رہے گی. تو خطبہ سے تو ثابت ہے کہ حیات ہے آپ قبر میں. میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے اچھی طرح سمجھایا, وہ آدمی سمجھ گیا. اب جو مولوی پیچھے بیٹھے انہوں نے کھڑا کیا تھا, کہنے لگا یہ مطلب تو آپ کو بھی سمجھ آ گیا نا, مجھے بھی آ گیا ہے.
اب آپ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں مانتے پھر اس حیات کو جو خطبہ صدیق میں ذکر ہے؟
تو وہ کہتا ہے, مولوی کہتے ہم سے بات نہ پوچھ, اسے سوال کرتا رہے. تو کیوں اس سے سوال کرتا ہوں, آپ سے ہی پوچھوں گا, من میں نہیں کہتا. وہ بیٹھ گیا.
کہتا دیکھو پہلی جو بات آپ نے میرے ذہن میں غلط آگے انہوں نے سمجھا دی ہے, اس میں تو حیات کا بھی ذکر ہے. اس لیے خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو پیش کرتے ہیں یہ ان کا ایک ٹوکا ہے. اور یہ آج نہیں دیکھی میں نے, یہاں سے بات پڑھی فضل باری میں بھی یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قبر کی حیات. علامہ عین نے بھی یہی لکھا ہے, شیخ عبد الحق محدث زیر بھی شرح بخاری شریف میں یہی لکھتے ہیں, اشد اللمات میں یہ لکھتے ہیں. ان کے صاحب دادار نور لاف صاحب محدث زیر بھی رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنی تحصیل بخاری شرح صحیح بخاری میں یہی بیان فرما رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ تعلیم القرآن کے رسالہ میں بالکل یہی مفہوم مولانا منظور احمد صاحب نعمانی کے مضمون میں آیا تھا کہ اس خطبے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. اور وہ عبارت جو خود سے تھے اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو تعلیم اسی لیے میں نے وہاں سن لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں سن تک حضرت حیات تھے, فلاں سن کے بعد حضرت کا وصال ہوا ہے. اب اتنے سن کے بعد کوئی نیا قرآن تو نازل نہیں ہے, نئے کوئی نئی ایت نازل ہوئی ہے, تو پتہ نہیں اس وقت تک یہ شیخ القرآن بھی کہلاتے تھے, قرآن کی تفسیریں بھی پڑھتے پڑھاتے تھے, اور حیات کے بھی قائل تھے, حضرت پاک کے سما کے بھی قائل تھے. اب اس سن کے بعد کون سی نئی ایت نازل ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ وفات کے قائل ہو رہے ہیں اور سما کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے وہ میں نے اس پر باقاعدہ سن وار میں سارے تعلیم القرآن کے حوالے نقل کیے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے.
اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا. اصل بنیادی مسئلہ تو عذاب و ثواب قبر کا ہے کہ جب عذاب و ثواب قبر مان لیا گیا اور یہ مان لیا کہ اس میں جسم اور روح دونوں شریک ہیں اور اس یہ قبر میں ہی عذاب ہوتا ہے, کیونکہ درد سر سر میں ہوتا ہے, گھٹنے میں کبھی نہیں ہوا کرتا. اب جو قبر سے کوئی باہر عذاب مانے اور اس کا نام رکھ دے عذاب قبر, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مسکرا کہتا تھا کہ میرے گھٹنے میں درد جگر ہو گیا, کہ نام درد جگر ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھٹنے میں گیا ہے. نام عذاب قبر ہو اور وہ کہیں اور ہی باہر فقیر والی سے پیار باغ کی طرف, تو یہ بات جو ہے یہ بات ماننے والی نہیں ہے. تو جب عذاب و ثواب قبر مان لیا گیا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ احساس ماننا پڑتا ہے. تو صبح اللہ یتوفی الانفس والی بات میں نے عرض کر دی تھی کہ جب انسان سو جاتا ہے تو روح کے تعلق تین قسم کے جسم سے ہیں, ایک تعلق تکلیف, ایک تعلق تصور اور تدبیر تصرف اور تدبیر بدن, اور ایک تعلق احساس. سونے سے تعلق تکلیف ختم ہو جاتا ہے, اور جب انسان مر جاتا ہے تو تعلق تدبیر بدن اور تعلق تصرف بھی ختم ہو جاتا ہے, لیکن تعلق احساس کا ختم ہونا کوئی ثابت نہیں کر سکتا, وہ باقی رہتا ہے. اور عذاب و ثواب کا ترک تعلق تعلق احساس کے ساتھ ہے, نہ کہ تعلق تصرف کے ساتھ. تو نیند کے بعد جو روح واپس آتی ہے وہ تصرف کرنے کے لیے آتی ہے, تدبیر بدن کے لیے, لیکن موت کے بعد جو آتی ہے وہ صرف عذاب و ثواب کے احساس کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے ان دونوں یادوں میں فرق ہے. البتہ توعاد اور روح کی جسدی سی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس جسم سے روح نکلی تھی اسی میں لوٹائی جائے تو اس کو یادہ کہتے ہیں, اور اس جسم سے نکال کر اس میں مثالی سے ربے رکھ بھی جائے دوسری جگہ تو اس کو یادہ کوئی بھی نہیں کہتا. تو اس لیے یادہ روح وغیرہ یہ عذاب قبر کا مسئلہ جب حل ہو جائے پھر اس پر انبیاء شہداء کی حیات, انبیاء علیہ السلام کی حیات, یہ اس کے بعد اگلی منزلیں ہیں. اور سب کی بنیاد یہی مسئلہ ہے. عام طور پر حیات النبی کے منکرین کا آج کل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سما کا مسئلہ چھیڑتے ہیں, کیونکہ سما موتا میں غیر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ اختلاف چلا رہا ہے. تو اس لیے جب کوئی آدمی نیا مسئلہ بناتا ہے تو اس کا پہلا قدم نہیں ہوتا کہ پہلے قدم پر سب کو برا کہے, پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ اسلاف نے اختلافی چلا آ رہا، مرزا قادیان نے ختم نور کا انکار کیا تو ایک رسالہ لکھ دیا کہ پہلے بعض بزرگوں نے بھی اس کا انکار کیا، یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ سارے نہیں. اس طرح حیات مسیح کے بارے میں اس نے وفات مسیح کا لکھ دیا، حیات مسیح کا انکار کر دیا، تو بعض کی باتیں کان تراش کر کے اس نے لکھ دی. تو ہر باطل فرقے کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ منوا لیا جائے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس اختلاف کے بعد پھر لوگوں کا تو توجہ ہو جائے گی کہ چلو اس میں اختلاف ہے، کچھ نہ کچھ ہے، یہ سنیوں سے خارج نہیں ہوا یا اس مسلمانوں سے خارج نہیں ہوا. تو انہوں نے بھی یہی انداز اختیار کیا کہ پہلے سماع کا مسئلہ چلا جائے جس میں کچھ اختلاف ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ بھئی یہ مسئلہ اختلافی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ سماع ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ عذاب و ثواب قبر کا ہے، کیونکہ قبر کا معنی بھی وہیں طے جائے ہو جائے گا، اعادہ روح کا معنی بھی، تعلق بھی وہیں اور جسم کے ساتھ تعلق بھی ثابت ہو جائے گا، اور جب کسی قسم کی حیات مانی گئی تو مدرکات حیات بھی ثابت ہو جائیں گی. چنانچہ مجھے ایک شخص کہنے لگا، میں صلہ والی میں تقریر کر رہا تھا، کہ جی قرآن پاک سے کوئی آیت بتائے کہ سماع ثابت ہے. میں نے یہی آیت شہداء پڑھی، بل احیاؤں، کہ جب حیات آئے گی تو مدرکات حیات یقین کے ساتھ آ جائیں گے، وہ سنے گا بھی، وہ دیکھے گا بھی. وہ کھڑا کہنے لگے جی اگر کوئی گونگا ہو، میں نے کہا وہ اب آپ کے ذمہ ہے کہ وہ بعد میں گونگا ہو گیا ہے. یعنی اصل تو حیات میں مدرکات حیات ہے نا، کہ معاذ اللہ قبر میں رکھنے کے بعد وہ گونگا ہو گیا ہے یا اندھا ہو گیا ہے، یہ اب آپ کے ذمہ ہے. لیکن جب حیات آئے گی تو وہ بینائی بھی لے کر آئے گی، سنوائی بھی لے کر آئے گی، کلام بھی لے کر آئے گی. تو اس لیے جتنی آیات میں یہ ذکر آتا ہے، مثلا روح کلام کر رہی ہے، عالم برز کرم در جون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، تو ان کے سامنے تو استدلال کا انداز یہ رکھنا چاہیے کہ جب کلام ثابت ہوا تو ان اللہ جسم من یشاء وما انت بمسلم من فی القبور. یہ آیت ان انت الا نذیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کبھی پوری نہیں پڑتی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کی وضاحت فرمائی ہے دونوں آیت، تینوں آیتوں میں، کہ آپ کس کو بات سناتے ہیں اور کن کو نہیں سناتے. تو فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، ان تسمی اور کن کو سناتے، ان تسمی اللہ میں یو میں بھی آیات نا، آپ تو ان کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسلمون، اور وہ آپ کی بات مانتے ہیں. تو اس میں زندہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اب ظاہر ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو آپ کے مبارک آواز کو جس طرح ابو بکر صدیق سنتے تھے، ابو جہل بھی سنتا تھا. اگر وہ نہیں سنتا تھا تو اس پر کوئی اتمام حجت ہوا ہی نہیں، وہ سن کر مانتا نہیں تھا، اس لیے جو سن کر نہیں مانتا اس کو نہ سننے والے کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی کیا کریں، تین مہینے ہو گئے ڈی سی صاحب تو سنتے ہی نہیں. تو اس کا کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈی سی آدم گورنمنٹ نے اس کو لگایا جو گہرا ہے، کسی کی بات سن ہی نہیں سکتا، بلکہ یہی ہے کہ وہ ہماری بات مانتا نہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں. تو اس سے تو بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے زندہ کافر سنتا تو تھا لیکن مانتا نہیں تھا، جس کو سما نافے کہتے ہیں، اس طرح مردے سنتے تو ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اب وہ نیا ایمان لانا چاہیں تو ان کا ایمان مقبول نہیں ہوا، کیونکہ عالم غیب ان کے سامنے منتقل ہو گیا ہے. اب وہ نئی توبہ کرنی چاہے تو اب توبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. تو وہ سنتے ہیں تو وجہ شبا جو ہے کافر میں اور مردہ میں، وہ عدم شبا نہیں کیونکہ کافر زندہ تو سنتا ہے، بلکہ اصل میں عدم انتفاع ہے. تو یہ وجہ شبا دونوں میں ایک ہی ہونی چاہیے. تو اس لیے اس آیت کو وہ کبھی پورا تلاوت نہیں کرتے. آدھی پتنی صرف ماں انتا بے مسلم من فل قبور، آپ نہیں سناتے قبروں والوں کو. آگے ساتھ یہ ان انت الا نذیر، آپ کو اللہ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ حضرت پاک ڈرانے کے لیے بعض قبرستان میں فرمایا کرتے تھے. اگر زندہ تھا پر بھی بعض فرماتے تھے نا, تو اس کے بعد بھی ان انتا اللہ نذیر سے واضح فرما دیا کہ آپ نذیر ہیں. تو زندہ کافر سنتے تو تھے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ تین آیتیں ہیں جن کے تحت بعض مفسرین نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے, لیکن آیتوں کو پورا پڑھ لیا جائے تو اس کا عدم سما کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ان کا تعلق عدم انتفاع کے ساتھ ہے کہ جیسے زندہ کافر جو ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے, اس طرح گردے سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب جب آیتوں سے کچھ نہیں بنتا تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے استدلال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں آیتیں مکی ہیں اور واقعہ بدر والا جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مدینہ منورہ میں پیش آیا. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرے دن جا کر ان کافروں کی لاشوں سے خطاب کیا جب وہ گل چکی. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ پوچھا کہ حضرت آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں جن کے جسموں میں روح نہیں ہے, تو کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ان سے زیادہ سن رہے ہیں. اب ایک مباتی ہے وہ اس پر بڑا شور مچاتا ہے کہ حضرت عمر نے گویا آیت کی تفسیر کر دی کہ مردہ نہیں سنتا, اور پھر اگلا قدم یہ کہ صحابی کی تفسیر حکمن مرفوع ہوتی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ نے تفسیر بیان کر دی اور ان کی تفسیر بھی حکمن مرفوع ہے. اور تیسرا قدم یہ کہ کسی صحابی نے پھر اختلاف بعد میں نہیں کیا, اس لیے اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کشت اول جون حد میں مار کاج تا سریا میر دیوار کاج. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ فرمایا تھا تو حضرت نے تردید کر دی تھی کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں, تو اب اس کو مرفوع کہنے کا کیا مطلب؟ اس کی تردید ہوگی. جس کو اللہ کے نبی نے رد کر دیا اس کو مرفوع کہنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اتنا ہی قول ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سن رہے ہیں, یہ کہنا چاہیے کہ وہ جان رہے ہیں. یا لفظ کا لفظ چاہیے اور لا آسمان کا لفظ نہیں چاہیے. تو علماء نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ صحیح الفاظ وہی لوگ یاد رکھ سکتے ہیں جو وہاں موجود تھے, جنہوں نے براہ راست حضرت پاک سے سنے. اما جی تو صرف گھر میں تھی نا, وہاں تو شریک نہیں ہوئی لانگ جا کر. اما جی نے ایک احتمال یہ بیان کیا کہ ان کی یہ ایک اپنا انداز ہوتا تھا کہ قرآن پاک کے لفظ سے کسی قسم کا تعارض روایت کا نہ رہے. دیکھیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب قرآن پاک میں یہ موجود ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پوری امت اما عائشہ جی یہی مانتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ آخری نبی ہے. چنانچہ ان سے یہ روایت مروی ہے, فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا انا آخر الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد سارے نبیوں کی آخری مسجد ہے. لیکن ابن ابی شہبہ میں ایک روایت میں ہے, وہ فرماتی تھی کہ قولو خاتم النبیین ولا تقولو لا نبی بعدہ, کہ تم یہ تو کہا کرو کہ حضور پاک خاتم النبیین ہے, یہ نہ کہا گو کہ آپ کے بعد نبی نہیں. کیونکہ اگلی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دوبارہ, کہیں ان کا انکار نہ ہو جائے. تو اس لیے اب کوئی قادیانی یہاں سے یہی کہے کہ یہ جو اما جی نے فرمایا ہے یہ حکمن مرفوع ہے, اور چونکہ کسی صحابی نے آگے سے جواب نہیں دیا اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ اب لا نبی آباد ہی کہنا ناجائز ہے, تو یہ سارے دھوکے ہیں. تو انہوں نے یا لمول کا لفظ تو مانا ہے, اور علم کے لیے بھی حیات ضروری ہے یا نہیں جاننے کے لیے؟ تو چلو یہ یا لمول تک تو مان لیں, پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ علم مانیں گے تو اعادہ روح سے علم ہے یا کس صورت سے ہے؟ تو سارے جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ تو ختم ہو گئے. تو جب علم ثابت ہو گیا, ہم اس سے کہتے ہیں جب علم ثابت ہو گیا تو حیات ثابت ہو گئی, حیات ثابت ہو گئے تو حیات کے ادراکات بھی سارے ثابت ہو گئے. اب اما جی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ احتمال بیان فرمایا, یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. حضرت کے بعد جماعت کا جو مسلک تھا اس کو قبول کیا جائے گا. مذہب میں اور تفرد میں فرق ہوتا ہے. مثلا دو مسئلے ایک میں نے ممادی سے پوچھے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اما جی نے فرمایا کہ فلاں جنازہ لاؤ میں نے بھی پڑھنا ہے مسجد میں لے آؤ. تو صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا کہ مسجد میں جنازے داخل نہیں کیے جاتے. تو اما جی نے فرمایا کہ سہیل بن عبیدہ پر نماز جنازہ حضور پاک نے مسجد میں پڑھی تھی. اب سارے صحابہ نے اما جی کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور جنازہ نہیں لائے, کیونکہ یہ اما جی کا ایک تفرد تھا اور جماعت صحابہ کی ایک طرف تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی اس میں اما جی کے ساتھ ہیں یا ادھر ہی ہیں؟ کہنے لگا یہ تو جو جماعت کے ساتھ ہے وہی ہے نا. میں نے وہاں بھی یہی دیکھ لیجیے کہ جماعت کس طرف ہے. پھر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو نماز میں اتمام فرماتے تھے, پوری چار رکعت پڑھتے تھے. جا کے سارے صحابہ اور اس کے خلاف تھے. اور اب امت صاحب اس جماعت کے مسئلے کو قبول کرتی ہے, ان کے تفرد کو قبول نہیں کر رہی. تیسرا میں نے کہا کہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مطلب جو ہے کہ جوان آدمی بھی پستان دوشی کر سکتا ہے. رضا القبیر کا مسئلہ کتابوں میں بالکل واضح موجود ہے, جبکہ باقی امہات المؤمنین اور باقی صحابہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب امت نے اسی کو تسلیم کیا ہے کہ جو جماعت نے مسلک بیان کیا ہے. پھر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد بھی ایسی باتیں سامنے آئیں کہ مثلا یہ واقعہ تو دو ہجری میں پیش آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اما جی کی حجرہ میں ان کو دفن کیا گیا تو اس وقت فرماتی ہیں کہ پہلے تو میں پورے کپڑے بعض بات نہیں سنبھالتی تھی اور سامنے آ جاتی تھی, کیونکہ ایک میرا باپ ہے تھا اور ایک میرا خامن تھا. لیکن جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں دفن ہوئے ہیں تو اب میں پورے پردے کے ساتھ ادھر آتی. تو اب یہ واقعہ حضرت عثمان کے دور کا واقعہ نا رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا, اور اس بدر کے واقعے سے بہت بعد کا واقعہ ہے. اس پر ایک نے یہ اعتراض کیا کہ ایسی بات جو غلط ہے وہ اما جی نہیں کہہ سکتی. میں نے کہا جب سند صحیح ہے تو آپ اس کو غلط کہتے ہیں. عقل کے خلاف ہے نا کہ چھ فٹ مٹی سے نظر باہر آ سکتی ہے اور دوپٹے سے آگے نہیں گزر سکتی. تو اما جی نے ایسے کیسی بات کر دی, چھ فٹ مٹی سے دیکھ سکتا ہے وہ دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا بعض چیزیں اس نظر کے لیے نبوت کی قوت رکھتی ہیں, نہ ان میں نظر نہ جیسے گزرتی ہے بعد میں نہیں گزرتی. تو ایک مثال تو میں نے یہ دی کہ دیکھیے نفوذ کے لیے کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے. یہ جتنا بڑا کمرہ ہے اتنا موٹا ستون ہو, بلکہ پورے مدرسے میں لوہے کا ستون رکھا ہو, ایک طرف سے بجلی لگائیں تو آخری کونے تک فور پہنچ جاتی ہے. لیکن اسی بجلی کے سامنے یہ باریک کاغذ جیسا ربڑ رکھ دے تو اس سے نفوذ نہیں کر سکتی. تو اب لوہے میں یہ نفوذ کر رہی ہے اور ربڑ میں نفوذ نہیں کر رہی, تو کوئی یہ کہے کہ ربڑ کی حیثیت کیا ہے لوہے کے مقابلے میں, تو یہ بات تو غلط ہے. اس طرح میں نے اس سے بھی ایک عام فہم واضح مثال دی کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کی اور طواف کیا رات خواب میں. دوسرا پوچھتا ہے کہ اچھا اور بھی کوئی آدمی طواف کر رہا تھا یا نہیں؟ کہا کہ مولانا مکی صاحب بھی طواف کر رہے تھے میرے ساتھ. اب یہ پوچھتا ہے کہ مولانا مکی صاحب آپ کو ننگے نظر آ رہے تھے یا کپڑوں میں؟ یہ کپڑوں میں. اب وہ کہتا تو بالکل جھوٹا ہے, جو نظر اتنے ہزار میل سے گزر سکتی ہے وہ کپڑوں سے آگے کیوں نہیں گزری؟ تو یہاں سے مکے تک جو پہنچ گئی, نہ پہاڑ راستے میں اس کے رکاوٹ بنے نہ کچھ, تو یہ کیسے ہو گیا؟ اگر تو یہ آپ مانیں کہ مولانا مکی صاحب آپ کو ننگے نظر آ رہے تھے پھر تو میں آپ کے خواب کو سچا مانوں گا, اور اگر یہ کہیں کہ وہ کپڑوں میں تھے ننگے نظر نہیں آ رہے تھے تو پھر میری عقل نہیں مانتی کہ جو اتنے ہزار میل سے نظر جا سکتی ہے وہ کپڑوں سے آگے کیوں پار نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا کہ نظر کپڑوں سے پار نہیں ہوتی. تو اس لیے اما جی کی بات بےوقوفی کی نہیں ہے. جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ البتہ بےوقوفی کی بات کرتے ہیں. اب یہ سمندر ہم جس میں رہتے ہیں ہوا کا سمندر ہے, اس میں ہماری نظر چل جا رہی ہے دور تک, لیکن پانی میں اتنی تیزی سے نہیں جاتا، اگر صاف ہو تو جاتی ہے ورنہ نہیں. تو اس لیے یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. تو اب یہ واقعہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد عثمان کا ہے. اسی طرح ان کے بھائی حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 53 میں آپ کا وصال ہوا، اور اما جی ترمذی شریف میں ہے کہ ان کی قبر پر گئی اور ان کو سلام بھی عرض کیا اور ان کی محبت میں اشعار بھی پڑھے، جرم خطاب کیا ان کو. تو اب یہ سن 53 جو ہے وہ اس کے 51 سال بعد کی بات ہوئی نا. اسی طرح کتاب الروح میں ان کی روایات موجود ہیں مسلم میں کہ آپ وقت سیگا خطاب سلام کی قائل تھی. ابن قیم کتاب الروح میں لکھتے ہیں وسل کو مجھ میں اون اللہ حاضہ وقت تواتر تل آثار ون بے ان المیت یارف و زیارت الحیہ لہو و یسب کے ربی، کہ اس کا اسلام کا اس پر اجماع ہو گیا ہے اور متواتر روایات اس بارے میں آئی ہے کہ میت اپنی زیارت کرنے والے کو پہچانتی ہے اور اس سے وہ خوش بھی ہوتی ہے. اس میں باقاعدہ سر سے حدیث نقل کرتے ہیں زیاد بن اسلم نے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزور قبر اخیہ و یجلس عندہ الا استانس بہ و رد علیہ حتی یقوم. تو اما جی نے بہرحال یہ حدیث زید بن اسلم تابی سے حضور پاک کے وصال کے بعد ہی بیان فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مسلک اما جی سے بالکل نہیں ملتا، ان کا نام یہ لوگ محض دھوکے کے لیے لے رہے ہیں. تو ان کی ساری باتیں ماننی چاہیے. صرف اختلاف اتنی بات میں تھا کہ وہ یس معاون کہتی ہیں کہ اس کی بجائے اگر یا لمعون کہہ لیا جائے تو بظاہر تارسا ختم ہو جاتا ہے، ورنہ اس بات میں وہ یہ ساری باتوں کی قائل ہے. تو ایک مماتی آج کل وہ نیا مناظر کا ہوتا ہے یونس نعمانی، اس نے تو حد کر دی، کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ قطعی ہے، قطعی ثبوت بھی ہے قطعی دلالت بھی ہے، اور اس سے نبی کا استثناء نہ کسی قرآن کی آیت نے کیا، نہ کسی حدیث رسول نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ کسی امام مرشد نے کیا، نہ کسی مفسر نے کیا. اس پر اس نے کافی شور مچایا. اتفاق کی بات، اللہ تعالیٰ جب ذلیل کرتا ہے کسی کو، ایک ہفتے بعد اس کا مناظرہ بریلویوں سے ہو گیا، سعید اسد سے مناظرہ ہوا. تو اس نے بھی یہی انداز اختیار کیا، پہلے اس کی کیسٹ سنائی کہ تیرا استدلال کا انداز یہ ہے. اب اس نے بھی آیت پڑھی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ بھی آیت عام ہے، اذان سے پہلے درود نہ پڑھو. یہ استثناء نہ قرآن کی کسی آیت میں آیا، نہ نبی کی کسی حدیث میں آیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ کسی مرشد نے کیا، نہ کسی مفسر نے کیا. اس لیے جب یہ دلالت قطعی ہے تو کافر ہے جو استثناء کر رہا ہے. اس نے پڑھی ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، یہ آیت عام ہے، جنازے کے بعد دعا کا استثناء نہ کسی آیت میں ہوا، نہ کسی حدیث میں ہوا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ کسی مرشد نے کیا، نہ کسی مفسر نے کیا. اس لیے تو جو دعا بعد نماز جنازہ کا انکار کر رہا ہے تو پکا کافر ہے، قرآن پاک کی قطعی آیت کا انکار کر رہا ہے. اب وہ یہ کہے کہ نہیں، آپ کسی آیت میں دکھائیں کہ کسی مفسر نے لکھا ہے کہ درود والی آیت کے نیچے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے. لکھا یہ دوسروں سے بات ہوگی، تیرا استدلال جو ہے میں نے اسی انداز پر دیا ہے کہ تیرے ہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ باتیں پیش کر. اور اس پر وہ اتنا ذلیل ہوا کہ پھر وہ مناظرہ اس کو ہارنا پڑا بیچارے کو. تو مقصد یہی ہے کہ آدمی جب ایک غلط انداز اختیار کرتا ہے تو دوسرے کو بھی حق ہے کہ وہ غلط انداز اختیار کرے. تو اسی طرح اصل میں وہ بھی باطل پرست تھا، وہ بھی باطل پرست تھا، تو ان کی اتنی اچھی مرمت کی. تو یہ سما والی آیات جو ہے یہ مکی ہے، اور جتنی احادیث بارے میں ہے وہ مدنی ہے. انہو لیسمع قرآن نعالہم، حضرت انصاری اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو ایک مناظرے میں اس نے کہا، وہ سید اسد سے اس کا ہوا تھا، کہ جب قرآن میں آ گیا کہ مردہ نہیں سن سکتا، نبی بھی اس میں شامل ہے معاذ اللہ، تو جو یہ کہتا ہے کہ مردہ سنتا ہے وہ پکا کافر ہے، فرمایا کہ یہ تو حضور نے فرمایا ہے. اس نے کہا انہ یسم کرا نیالم, تو کیا حضور پاک کافر ہے؟ لکھ کے دو مجھے. کہتے یہ تو کافر ہو گیا نا, اور جو یہ کہے کہ زیادہ سن سکتے آتما ہوگا تو پھر اکثر ہونا چاہیے نا. کہا کہ یہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ زیادہ سنتے ہیں اور ان میں وہ سوا زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ لکھیں کہ معاذ اللہ حضور پاک کافر تھے, اور یہ بھی لکھیں کہ حضور پاک کافر. اور یہ واقعات بعد کے دوروں پیش کر رہا ہوں, مدینہ منورہ کے ہیں, اور آیتیں جو تو پڑھ رہا ہے وہ مکہ مکرمہ بھی مناظر ہوئی تھی. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کیا قرآن کو سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ تو اس لیے اس مسئلے میں یہ صرف دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کہ کیونکہ اما جی نے اس لفظ میں ذرا اختلاف فرمایا, اور اس لیے لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے عوام کے بارے میں. اب یہ جو ولی الیاس صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں کیوں فرق کیا جاتا ہے, وہ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی غیر نبی سے سوال ہوتا ہے تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ سوجا جیسے درست سو جاتی ہے, اور قرآن پاک میں بھی اس کو ربوت سے ممباسنا مرقہ دینا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو گویا عوام کے لیے چونکہ ایک ایسی بات نکل آئی کہ گویا ان پر کچھ نیند کی سی حالت تاریخ کی جا سکتی ہے, تو اس لیے اس میں سما کا اختلاف ہو گیا. جو اس عالم کو اس عالم پر قیاس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سما نہیں ہونا چاہیے, اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ہی اور ہے قیاس کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث میں سما آ گیا ہے تو تمہارا یہ قیاس خلاف نص ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہ نیند والا قصہ قطعاً ثابت نہیں, وہ تو ایسا ہے جیسے ایک بیدار آدمی پردے میں بیٹھ جائے تو اس کے سما کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اسی لیے امت میں انبیاء علیہ السلام کے سما کا انکار عنایت اللہ شاہ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اور باقی کے سما کے بارے میں جمہور صحابہ جو تھے وہ سما کے قائل تھے, اور صوفیہ کرام 100% سما کے قائل ہیں, فقہائے کرام 98% سما کے قائل ہیں. اب یہ جو انکار سما کرنے والے ہیں ان کا دوسرا سہارا ہوتا ہے وہ قسم والا مسئلہ, جس سے ابن حمام نے استنباط کیا ہے کہ مردہ نہیں سنتا. یہ ابن حمام کا ایک تفرد ہے, اس کا استنباط ہے, لیکن یہاں بھی یہ سمجھے کہ ابن حمام ان کے ساتھ ہی ہرگز نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مردے کو سلام کیا جاتا ہے وہ براہ راست سنتا ہے. وہ کہتے ہیں جب فضل القدیر میں لکھتے ہیں کہ جب اس کو تلقین کی جاتی ہے قبر پر کھڑے ہو کر کہ بھئی یہ جواب دے, مر رہا ہوگا کا یہ جواب دے, تو اس وقت سنتا ہے. وہ یہ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ضابطہ عدم سوا ہے, لیکن اس میں مستثنیات بہت زیادہ ہیں. جو کچھ حدیث میں آ گیا وہ سنتا ہے. تو اس لیے علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستثنیات اتنی زیادہ کر دی ہے کہ ضابطہ کا لا ضابطہ ہو گیا ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ احادیث فی سمع الابواب قد برغت مبلغ التواتر, حضرت باری جلد 247, ان اسماء الموتى ثابت فی الجملۃ بالاحادیث الکثیرۃ الصحیحہ, فتح الملم جلد 2479. تو جب یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے تو اس کو قرآن سے خامخواہ ٹکرانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن پاک کی آیات کو پورا پڑھا جائے تو اس سے تو ان کا مسئلہ بالکل نکلتا ہی نہیں. ہاں, یہ جو احتمالات امری نے احتمال بیان فرمایا ہے تو اس میں بھی وہ قطن تو انکار نہیں کر رہی. وہ کہتی یس مون کی جگہ یا لمون کا لفظ ہونا چاہیے تاکہ بظاہر قرآن پاک سے ٹکراؤ نہ ہو, جیسے کہتی کہ خاتم النبیین کی کہو اور لا نبی آبادی نہ کہو. تو یہ بھی ان کا ایک انداز ہے. تو اس لیے ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ بیان فرمایا ہے اور قسم کے مسئلہ سے استنباط کیا ہے, اس کا مفسر رد شرح بقایا کے حاشی پر مولانا عبد الحی نقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے, اور بہترین انداز لکھا ہے کہ قسمیں جو ہیں ان کی بنیاد مدار عرف پر ہوتا ہے. اب جیسے دیکھو اللہ نے چڑیا کو بھی سر دیا ہے, لیکن کوئی چڑیا کا سر کھا لے تو قسم کھایا کہ سر نہیں کھاؤں گا تو وہ ہانج نہیں ہوگا, کیونکہ عرف میں اس کو کھانے کے لیے مراد نہیں لیا جاتا. اس طرح کوئی کہے کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا اور سیب وغیرہ کھا لے تو عرف میں تو اس کو ہانش نہیں ہوتا. تو اس لیے ان قسموں کا مدار عرف پر ہوتا ہے، اور عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ میں تو اس سے بات نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ اس کے بعد دوبارہ ہمارے تعلقات قائم ہو جائیں اور ہمارا لین دین ہو جائے، اصل مسئلہ تو اس کا یہ ہوتا ہے. لیکن مردہ چونکہ شعوری زندگی سے اب محروم ہے، اس لیے دوبارہ لین دین وغیرہ وہ ہم سے نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہی سمجھا جائے گا کہ اب اس میں وہ کلام کا کوئی فائدہ اس کے ساتھ نہیں ہوا. اور یہ ہم بھی کہتے ہیں تو اس کا سوا نافع نہیں ہے. عام مردوں کے بارے میں حیات کا اتنا کہ جس سے عذاب و ثواب قبر جو ہے اس کو یقیناً مان لیا جائے، اتنا ماننا تو ضروریات دین میں سے لکھا ہے ابن حبان نے، بلکہ اسی لیے عذاب و ثواب قبر کے انکار کو انہوں نے کفر قرار دیا ہے. حیات انبیاء علیہ السلام جو ہے اس کو ضروریات اہل سنت والجماعت میں ہمارے علماء شمار کرتے ہیں، اس لیے یہ فتویٰ دیوبند سے آ گیا ہے کہ جو حیات النبی کا منکر ہے وہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. اور اس بات کو آپ جتنا زیادہ عام کریں گے اور عوام کو سمجھائیں گے، کیونکہ یہ لوگ اس سے نہیں ڈرتے کہ آپ ان کو قرآن سنا دیں یا حدیث سنا دیں، اگر دو مقدی ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہٹ جائیں گے پھر یہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کہیں برباد ہو جائے. تو اس لیے سب سے زیادہ یہ اسی بات سے جلتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اب ہم تو ان کے سامنے یہی انداز رکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ حنفی ہیں تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر پر دستخط کر دیں. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تواد روحوں کی جستے ہی کہ روح لوٹائی جاتی ہے، اور سوال جواب منکر نکیر کا ہوتا ہے، اعادہ روح کے بعد ظاہر ہے کہ اعادہ اسی جسم میں ہوا اور عذاب و ثواب بھی ہوتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو یہ نہیں مانتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم حنفی ہو تو اس کتاب پر دستخط کرو، لیکن یہ اب اس پر دستخط کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پھر ہم دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو المحلل پر دستخط کر دیں. چنانچہ جنڈا والے میں اس پر تقریبا 3 گھنٹے جھگڑا رہا. میں یہ کہتا تھا کہ بھئی اگر آپ دیوبندی ہیں تو یہ علماء دیوبند کی ایک مسلم کتاب ہے، اور میں نے بتایا کہ علماء دیوبند حیات النبی کا انکار نہیں کرتے، البتہ مولوی احمد رضا نے وہاں جا کر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا کہ علماء دیوبند حیات النبی کے منکر. چنانچہ حرمین شریف آنے والوں نے جہاں اور سوالات پوچھے یہ بھی پوچھا، تو پھر یہاں کے علماء نے حیات النبی کا لکھا اور اس پر سب علماء کے دستخط ہوئے. اس کے بعد اس پر علماء عرب و عجم نے دستخط کیے کہ یہ بھائی اہل سنت والجماعت کی ایک مسند دستاویز ہے اور اس میں جو عقائد ہیں وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں. تو آپ بھی اگر مانتے ہیں کہ عرب اور عجم والوں کو علماء دیوبند کو قرآن آتا تھا حدیث آتی، تو آپ اس پر دستخط کر دیں. تو کہنے لگے کہ ہم دستخط کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا مناظرے کا آخر مقصد تو یہی ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اگر ہم کافر ہیں تو ہم کفر سے توبہ کر لیں، اگر ہم بدعتی ہیں تو ہم بدعت سے توبہ کر لیں. میں نے اپنی تحریر میں جب صاحب تمہیں لکھ دیا کہ تم اہل سنت والجماعت نہیں ہو اور تمہارے پیچھے ہماری نماز مکروہ تحریری اور واجب الادہ ہے، تم بھی لکھو تو صحیح نا کہ المحلل پر جنہوں نے دستخط کیے ہیں وہ کافر ہیں یا بدعتی ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نماز مسلمان عربیوں کی ہو جاتی ہے دیوبندیوں کی یا نہیں. لیکن اس پر وہ بالکل تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا جب آپ اس پر دستخط نہیں کرتے تو آپ کو دیوبندی کہلانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ دیوبندیوں کی مسلم کتاب ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ جیسے آپ نہ حنفی ہیں نہ دیوبندی ہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ آپ اشاعت و توحید و سنہ میں بھی شامل نہیں ہیں، کیونکہ مولانا غلام اللہ خان نے باقاعدہ اس پر دستخط کر دیے تھے، اور قاضی نور احمد صاحب جو صدر تھے مولانا کرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. تو یہ تحریر جو مولانا غلام اللہ خان صاحب والی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چلو میں بھی دستخط کرتا ہوں، میں جھگڑا مٹانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو سفید کا مسئلہ نہ بنایا جائے. اگر کوئی پوچھے تو یہ عبارت سنا دیجیے بھی اس پر ہماری صلاح ہو گئی ہوئی ہے. اگر کوئی زیادہ تفصیل چاہتا ہے تو الگ تنہائی میں پوچھے، لیکن سفید کا یہ مسئلہ نہ بنایا جائے. تو انہوں نے اس پر بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اس پر قطعاً دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں کیوں یہ تو شیخ القرآن کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر اس کو شیخ القرآن آپ کیوں کہتے ہیں اگر یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے؟ تو اس لیے ان میں سب سے زیادہ مؤثر آج کل یہی ہے کہ جو ذرا ادھر بات کرے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ شیخ القرآن کے عقیدے پر نظر کر رہی ہیں. مولوی یونس میاں والی اس لیے چھوڑ کر بھاگا ہے کہ وہاں میں ایک آدمی اس کے پیچھے لگایا تھا کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں، ہم یہاں رہ نہیں سکتے، لیکن جتنی آیتیں اور حدیثیں قبر والی ہیں وہ سب لکھ کے لے جانا اس کے پاس کہ بھائی ہم تو قبر اس کو کہتے ہیں جو قرآن میں ذکر ہے، تمہاری قبر کہاں ہے، یا تم ان آیتوں حدیثوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اب اس کا سوال اس کے پاس نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ حیات اور موت کا معنی ہمیں واضح طور پر لکھ دے. اور تیسرا یہ کہ اگر تو واقعی چاہتی ہے تو مولانا غلام اللہ خان کے کنویں میں درج کر دے. اب اس نے ایک پارٹی سی بنا لی چھوٹی سی، وہ 8-10 روپے لیتے اور ہر ہفتے مولانا غلام اللہ خان والا تحریر جیسی شور شیر کرا کے تو اشاعت و تحید کے جو بڑے بڑے وہاں آدمی تھے ان کو دیتے کہ اگر مولوی یونس کو آپ اپنا مولوی سمجھتے ہیں تو ان کو کہیں پر درج کریں. اب وہ درج نہ کرتا، ان کی لڑائی ہو جاتی آپس میں. اب ایک طرف ان کو شیخ القرآن کہنا، پھر کہنا یہ ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. رسالے کا نام تعلیم القرآن ہے اور عقیدے قرآن کے خلاف کہتے ہیں، اس میں چھپتے رہتے ہیں. اس طرح لاہور میں انہوں نے شرارت شروع کی، جلسہ رکھا، عنایت اللہ شاہ کی تقریر کا اشتہار نام دیا لیکن سعید کا نام نہیں دیا. گجرا والے کا اشتہار چھپا لاہور کے جلسے کا اور اس میں سعید کا نام آیا. تو قاضی رشید صاحب نے مجھے کہا کہ یہ نیا فتنہ آنے لگا ہے لاہور میں، تو علماء بھی آپ کے ایک دو بیان ہو جائیں اور اس کا بھی ہمیں حال بتائیں. کوئی اس کا حال یہی ہے کہ وہ جو مسجد شہداء والا یونس ہے جو جلسہ کرا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ہماری غلام اللہ خان کا شاگرد کہتا ہے. اس کو آپ کچھ نہ کہیں، اس مسجد کے جتنے ارکان ہیں نا ان میں یہ مولوی غلام اللہ خان والی تحریر تقسیم کر دیں کہ بھئی یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب کے معتقدین کا مدرسہ ہے، یہاں وہی آدمی تقریر کرے گا جو اس تحریر پر درج کرے گا، جو نہیں کرے گا ہم اس کو یہاں تقریر نہیں کر سکیں گے. میرے خطرہ ان سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی. ان سے ملاقاتیں تھیں. اب جب وہ یونس نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے تو وہ جلسہ رکھ کے ایک ہفتے کی چھٹی لے کے چلا گیا کہ جی مجھے بڑا ضروری کام ہو گیا تو میں جا رہا ہوں، جلسہ ہو جائے گا لوگ کرا لیں گے. اب جب وہ چلا گیا تو نہ شاہ صاحب پہنچتے اور نہ ہمیں صحیح پہنچا وہاں. تو اس لیے ان کو آپس میں لڑانا چاہیے کہ یہ بالکل مالی غلام اللہ خان کو نہیں مانتے، اس کی تحریر پر دستخط بالکل کرتے. اور یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے کہ جہاں بھی جی مؤثر رسالہ میرے پاس ہے کرانے کرانا ہو تو ویسے اس میں تسکین صدور میں بھی ساری تحریر آ گئی ہوئی ہے اور یہ جو آج کاغذ پوشن سے اس میں تحریر آ گئی ہو. تو مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ بات چھیڑے حیات النبی کے خلاف ان کے درمیان یہ مناظرہ طے پایا ہے. اور پلا تاریخ کو 11 بجے اگر فریقین کا مناظر نہ پہنچا تو اس کی شکست ہوگی، یا مناظر نے پہنچ کر مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا تو بھی اس کی شکست ہوگی، اسٹام پر لکھا ہوتا. تو 11:30 ہو گئے تھے. میں نے کہا یونس سے کہیں کہ یا تو دسے کرے یا آپ اس کی شکست لے کر مجھے کاغذ دیں، کیونکہ یہ ہیلو ہجر کر رہا ہے مناظرہ کرنے میں. اب وہ جو شکست کے ڈرتے ہوئے پھر یونس نے دسے کر دیا اس پر، تو کاغذ ہم نے لے کے ایک آدمی کو اشارے کے اسپونسر کرا لو اس کے آٹھ دس. اب وہ تو چلے گئے. اتنے میں پھر میں نے کہا کہ اچھا بھی مناظرہ تو اب شروع ہوگا، اس سے پہلے میں بات پوچھتا ہوں، وہ بات پولیس آ گئی تھی کہ ہو یا نہ ہو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تحریر نے لکھی ہے، اندرا گاندھی جب مری تھی تو اس کی راک پورے ملک میں ہوائی جہاز کے ذریعے پھیری گئی تھی. اس تحریر کے مطابق اندرا گاندھی کے جسم کا تو ایک ایک ذرہ حیات ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے اجداد مطہرہ محفوظ بھی ہیں لیکن حیات وہاں نہیں ہے. آخر اندرا گاندھی کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے؟ اور اللہ کے نبی نے تمہارا گواہ کیا دیا ہے کہ ان کی حیات کو نہیں مانتے؟ اب اس پر تو یونس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کہتا ہے بس دے دو جی ہماری تحریر، جی خط لکھی انہوں نے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے، لیکن وہ تحریر تو جا چکی تھی، وہ ہم نے چھپوا دی ہے فون سے. تو اتنے میں پھر پولیس آ گئی، اے سی آ گیا کہ بھائی وہ مناظرہ بند کر دیا، ڈی سی نے مناظرہ نہیں ہوگا. ہم نے طے یہ کیا تھا بی بی سی کے اندر آنے سے پہلے کہ دیکھیے یہ مناظرہ بند ہوا ہے یہ بکھر کے ضلع میں, اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے یہ صرف 3 میل آگے ضلع ختم ہو رہا ہے, تو ہم یہاں سے اٹھ کر اگلے ضلع میں چلے جائیں تو مناظرہ شروع ہو جائے گا, وہاں کے ڈی سی کو اطلاع ہونے سے پہلے انشاءاللہ مناظرہ ختم ہو جائے گا. تو مناظرہ کرنے کا یہ انداز رکھیں کہ وہ 4 میل آگے چلے جائیں, اس پر وہ تیار نہیں ہو رہے. اب جب اے سی اور ڈی ایس پی وغیرہ آ کر بیٹھ گئے تو یہ کتابیں بہت لے کر گئے تھے, گیند لگائے ہوئے تھے انہوں نے, اور میں اور مولانا حبیب اللہ صاحب تھے ڈیر بھی, اور وہ دو ٹرنکوں میں ہماری کتابیں تھیں, ایک ٹرنکون کا تھا ایک میرا تھا, بس وہ بھی ٹرنکوں میں بند تھی. تو کتابیں دیکھ کر اے سی بڑا متاثر ہوا, یہ اتنی کتابیں ہاں جی کون کی کن کی ہیں, ہاں جی ان کی کتابیں ہیں, وہ کہیں گے ہماری ہیں. تو ہمیں پوچھیں گے کہ آپ کی کتابیں کون سی ہیں, میں نے کہا جی وہ ٹرنکوں میں ہیں, ان کی تو بہت زیادہ کتابیں ہیں, آپ کی بس اتنی ہے. میں نے کہا جی ہم وہ کتابیں لائے ہیں جس مسئلے کا مناظرہ ہے اس سے جو متعلق کتابیں ہیں, کہ یہ میں نے کہا یہ تو ویسے اٹھا کے نہیں ہے, ویسے کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے میں چابی دیتا ہوں تھانے دار کو, یہ وہاں سے کتابیں اپنی مرضی سے نکال لیں تھانے دار, اور اس میں ہم دکھائیں گے کہ وہی مسئلہ ہے جس پر آج مناظرہ ہے. ٹھیک ہے, تھانے دار گیا, اس نے تلاش کی کہ اردو کی کون کون سی ہے, ترجمان السنہ تھی, سیرت المصطفیٰ تھی, معرف القرآن تھی, المحدث تھی, وہ 4 کتابیں اٹھا کے لے آیا, میں نے نکال کر دی کہ دیکھو یہ مسئلہ جس پر مناظرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں نے کہا اب آپ تھانے دار کو نہ بھیجیں, ان کے مناظر کو بھیجیں کہ ان میں سے ایک کتاب اٹھا کر لائے جو عنایت اللہ شاہ سے پہلے کی لکھی ہوئی ہو, صرف ایک کتاب, اور اس میں ان کا مسئلہ ہوگا. اب وہ کہیں ہاں بھائی اٹھا کے لاؤ, نہیں جی لڑائی ہو جائے گی, نہیں کتابیں لگ پڑیں گی, میری 4 آ گئی ہیں وہ نہیں لڑی ہو, تمہاری ایک ہی لڑے گی. میں نے کہا اب وہ بات عام فہم تھی, اسی کو سمجھ آ گئی. میں نے کہا بھی اس میں کون سا حرج, آپ لا کر دکھائیں ابھی کوئی کتاب جو عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے کی ہو اور اس میں آپ کا عقیدہ لکھا ہو. وہ نہیں اٹھے, ہلے کوئی نہیں. تو میں نے کہا یہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور, ان میں ایک کتاب میں بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل یہ آپ کتابیں دیکھ رہے کہ کتنی کتابیں ہیں. اس پر اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, ڈی سی نے مناظرہ بند کر دیا ہے تو مناظرہ نہیں ہوگا. اب وہ تحریر لکھنے لگا اے سی, تو بڑی عجیب تحریر لکھی, کاش وہ رہ جاتی. اس نے لکھا کہ یہاں ایک مناظرہ طے تھا جو علماء اہل سنت و جماعت علماء دیوبند اور ایک نئے فرقے کا تھا جن کی اپنی کوئی عقائد کی کتاب نہیں ہے. اب یہ جو لکھا تو وہ شیخ یاسین کا شاگرد تھا, قرآن اس نے اسے پڑھا ہوا تھا, اس نے پھر اپنے استاد ہونے کے سے وہ کاغذ پکڑ کر پھاڑ دیا. میں نے کہا کہ تم مناظرے سے زیادہ نقصان تو آپ نے ہمارا کر دیا, کہ تم مناظرہ نہیں ہونا. پھر میں نے تعلیم الاسلام اس کو دکھایا, وہ کہنے کہ نا کہ اشاعت التوحید میں سننا کیا چیز ہے. میں نے کہا جی یہ 1959 میں جماعت بنی ہے, وہ ساری فہرست تھی کہ فلاں اس کا صدر بنا, فلاں سیکرٹری بنا, فلاں اس کے ممبر بنے. تو میں نے کہا یہ جتنے ہیں وہ اکثر فوت ہو چکے ہیں, اور جو زندہ ہیں ان میں سے وہ اس جماعت سے توبہ کر چکے ہیں. تو اس میں مولانا سرفراز کا صاحب کا بھی نام تھا, یہ بھی ممبر بنے تھے نا اس کے. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو مولانا سرفراز کا نام ہے اس میں, لیکن اب انہوں نے ان کے خلاف 4-5 کتابیں لکھ دی ہیں اس جماعت کے خلاف. اچھا, اتنے بڑے عالم جو تھے یہ انہوں نے دھوکہ دیا, سچی باتیں پہلے نہیں بتائی, جب وہ کھل گیا حال کے یہ ہے تو وہ نکل گیا ان سے. اب اس کا انہوں نے شیخ یاسین سے پوچھا کہ آخر مولانا سرفراز خان صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں, وہ پہلے ممبر بنے اور پھر آپ کی جماعت سے نکل گئے, یہ کوئی عجیب بات ہے؟ ایک کچھ سیاسی آدمی ہوتا ہے چلو نکل جائے تو ہم کہتے کہ کوئی اور بات ہوگی, تو آخر یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ مولانا غلام اللہ خان اس باتوں سے تائب ہو گئے تھے, انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی. تو اکثر تو اس جماعت سے نکل گئے تھے. آخر اس نے اسی وجہ سے لکھا کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے جن کی اپنی عقائد کی کوئی کتاب نہیں ہے. وہ پھر یاسی نے پڑھ کر یہ بات وہ کھا دی. پھر یہ لکھا کہ جو مناظرہ یہاں طے تھا وہ بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ ہم ان کے خلاف ہیں اس طرح. تو اس بات سے وہ بڑا متاثر ہوا کہ ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں. تو لکھا جیسے عقائد کی کتابیں ہیں, اب ہم شروع سے عقائد کی کتابیں دکھا دیں گے کہ حضور پاک آخری نبی ہے, عذاب و ثواب قبر حق ہے, لیکن مرزائی کوئی عقائد کی کتاب نہیں دکھا سکتا سنیوں کے لکھی کہ اس میں لکھا ہو کہ نبی آ سکتا ہے. تو اسی لیے یہ نئے فرقے ہیں, ان کے نئے عقیدے ہیں جن کا پہلے کہیں تعلق ہی نہیں ہے. تو عوام میں ایسی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. بس
درد سر سر میں ہوتا ہے, گھٹنے میں کبھی نہیں ہوا کرتا. اب جو قبر سے کوئی باہر عذاب مانے اور اس کا نام رکھ دے عذاب قبر, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مسکرا کہتا تھا کہ میرے گھٹنے میں درد جگر ہو گیا, کہ نام درد جگر ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھٹنے میں گیا ہے. نام عذاب قبر ہو اور ہو کہیں اور ہی باہر فقیر والی سے پیار باغ کی طرف, تو یہ بات جو ہے یہ بات ماننے والی نہیں ہے. تو جب عذاب و ثواب قبر مان لیا گیا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ احساس ماننا پڑتا ہے. تو صبح اللہ یتوفی الانفس والی بات میں نے عرض کر دی تھی کہ جب انسان سو جاتا ہے تو روح کے تعلق تین قسم کے جسم سے ہیں, ایک تعلق تکلیف, ایک تعلق تصور اور تدبیر تصرف اور تدبیر بدن, اور ایک تعلق احساس. سونے سے تعلق تکلیف ختم ہو جاتا ہے, اور جب انسان مر جاتا ہے تو تعلق تدبیر بدن اور تعلق تصرف بھی ختم ہو جاتا ہے, لیکن تعلق احساس کا ختم ہونا کوئی ثابت نہیں کر سکتا, وہ باقی رہتا ہے. اور عذاب و ثواب کا ترک تعلق تعلق احساس کے ساتھ ہے, نہ کہ تعلق تصرف کے ساتھ. تو نیند کے بعد جو روح واپس آتی ہے وہ تصرف کرنے کے لیے آتی ہے, تدبیر بدن کے لیے, لیکن موت کے بعد جو آتی ہے وہ صرف عذاب و ثواب کے احساس کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے ان دونوں یادوں میں فرق ہے. البتہ تواد اور روح کی جستے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس جسم سے روح نکلی تھی اسی میں لوٹائی جائے تو اس کو یادہ کہتے ہیں, اور اس جسم سے نکال کر جس میں مثالی سے رب میں رکھ دی جائے دوسری جگہ تو اس کو یادہ کوئی بھی نہیں کہتا. تو اس لیے یادہ روح وغیرہ یہ عذاب قبر کا مسئلہ جب حل ہو جائے پھر اس پر انبیاء شہداء کی حیات, انبیاء علیہ السلام کی حیات, یہ اس کے بعد اگلی منزلیں ہیں, اور سب کی بنیاد یہی مسئلہ ہے. عام طور پر حیات النبی کے منکرین کا آج کل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سما کا مسئلہ چھیڑتے ہیں, کیونکہ سما موتا میں غیر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ اختلاف چلا آ رہا ہے. تو اس لیے جب کوئی آدمی نیا مسئلہ بناتا ہے تو اس کا پہلا قدم نہیں ہوتا کہ پہلے قدم پر سب کو برا کہے, پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, یہ اسلاف میں اختلافی چلا آ رہا ہے. مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو ایک رسالہ لکھ دیا کہ پہلے بعض بزرگوں نے بھی اس کا انکار کیا, یہ مسئلہ اختلافی ہے, یہ سارے نہیں. اس طرح حیات مسیح کے بارے میں اس نے وفات مسیح کا لکھ دیا, حیات مسیح کا انکار کر دیا, تو بعض کی باتیں کان تلاش کر کے اس نے لکھ دی. تو ہر باطل فرقے کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ منوا لیا جائے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, اس اختلاف کے بعد پھر لوگوں کا تو توجہ ہو جائے گی کہ چلو اس میں اختلاف ہے, کچھ نہ کچھ ہے, یہ سنیوں سے خارج نہیں ہوا یا اس مسلمانوں سے خارج نہیں ہوا. تو انہوں نے بھی یہی انداز اختیار کیا کہ پہلے سما کا مسئلہ چھیڑا جائے جس میں کچھ اختلاف ہے, تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ بھئی یہ مسئلہ اختلافی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ سما ہے ہی نہیں, اصل مسئلہ عذاب و ثواب قبر کا ہے, کیونکہ قبر کا معنی بھی وہیں طے جائے ہو جائے گا, یادہ روح کا معنی بھی تعلق بھی وہیں اور جسم کے ساتھ تعلق بھی ثابت ہو جائے گا, اور جب کسی قسم کی حیات مانی گئی تو مدرکات حیات بھی ثابت ہو جائیں گے. چنانچہ مجھے ایک شخص کہنے لگا, میں صلہ والی میں تقریر کر رہا تھا, کہ جی قرآن پاک سے کوئی آیت بتائیں کہ سما ثابت ہے. میں نے یہی آیت شہداء پڑھی, بل احیاؤن, کہ جب حیات آئے گی تو مدرکات حیات یقین ساتھ آ جائیں گے, وہ سنے گا بھی, وہ دیکھے گا بھی. وہ کھڑا ہو کہنے لگے جی اگر کوئی گونگا ہو, میں نے کہا وہ اب آپ کے ذمہ ہے, کہ وہ بعد میں گونگا ہو گیا ہے. یعنی اصل تو حیات میں مدرکات حیات ہے نا, کہ معاذ اللہ قبر میں رکھنے کے بعد وہ گونگا ہو گیا ہے یا اندھا ہو گیا ہے, یہ اب آپ کے ذمہ ہے. لیکن جب حیات آئے گی تو وہ بینائی بھی لے کر آئے گی، سنوائی بھی لے کر آئے گی، کلام بھی لے کر آئے گی. تو اس لیے جتنی آیات میں یہ ذکر آتا ہے، مثلا روح کلام کر رہی ہے، عالم برزخ کا رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، تو ان کے سامنے تو استدلال کا انداز یہ رکھنا چاہیے کہ جب کلام ثابت ہوا تو حیات ثابت ہوئی، حیات ثابت ہوئی تو تمام مدرکات حیات ثابت ہو گئے، تاکہ یہ جو قرآن قرآن کا نام لیتے ہیں ان کو قرآن سے بھی جواب دیا جا سکے. اس طرح جہاں لفظ حیات آ جائے کہ جب حیات ثابت ہوگی تو سما بھی ثابت ہو گیا، مدرکات حیات بھی ثابت ہو گئے. تو اصل بنیادی اصول اس مسئلے میں یہی رکھنا چاہیے. اب ان لوگوں نے سما کے مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس میں